الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. محترم بزرگ اور دوستو، اسلام ایک علمی مذہب ہے، اور علمی مذہب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی ہر چیز کے پیچھے دلائل ہوں گے، فطرت سلیمہ کی رعایت ہوگی، عقلی اصول ہوں گے، لاجک ہوگا، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس حکم کے پیچھے جو مصلحت ہے وہ مصلحت انسان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ کبھی تجربات کے بعد وہ مصلحت ثابت ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں دیگر مذاہب کا معاملہ یہ نہیں ہے، اس میں خلاف عقل باتیں ہیں، خلاف فطرت اصول ہیں دوسرے مذاہب میں، یہاں تک کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کا کسی بھی اعتبار سے مدلل کرنا بھی ممکن نہیں، اور ان کو انسان کے لیے مفید ثابت کرنا بھی ممکن نہیں. بہرحال اسلام جب علمی مذہب ہے تو ایک مسلمان کو یہ حق ہے کہ وہ اس علمی مذہب کے ایک ایک مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اگر یہ اسلام میں حکم ہے تو اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، مصلحت کیا ہے، حقائق کیا ہیں، معارف کیا ہیں. لیکن اس بات کو جاننے کے لیے ایک اصول جاننا ضروری ہے کہ بحثیت مسلمان کے مجھے ہر حکم مان لینا ہے، اور اس حکم کے پیچھے جو مصلحتیں ہیں، جو فائدے ہیں، اگر وہ مصلحتیں اور فائدے میرے علم میں نہیں آ پا رہے ہیں، حکم تو بہرحال پھر بھی مجھے ماننا ہی ہے. اسی لیے ہمارے ہاں کتابوں میں اس کی طرف اشارے بھی ملتے ہیں. مثلا مشہور مسئلہ ہے کہ آدمی نے پیشاب کیا، چھوٹا پیشاب کیا، یا دونوں پیشاب کیے، یا ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا. وضو ٹوٹنے کے بعد اب چہرے نے کیا جرم کیا ہے جس کی بنا پر چہرے کو دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ان ہاتھوں نے کیا کیا ہے جس کے نتیجے میں ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو وہاں کچھ حضرات تو عجیب عجیب مصلحتیں اور حکمتیں بیان کرتے ہیں، اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے سامنے ہم گردن جھکا دیتے ہیں، مصلحت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور جہاں مصلحت سمجھ میں نہ آئے لیکن حکم کلیئر ہو تو وہاں ماننا ہی بہتر ہے. بہرحال میں جو نقطہ اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام کی کسی چیز کے بارے میں اگر سوال پیدا ہو جائے تو اس میں پہلی چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ صاحب اس سوال کو ایسے ہی انسانوں سے پوچھنا ہوگا جو انسان اس سوال کے اس صنف علم سے وابستگی رکھتے ہوں، اس صنف علم سے. مثلا فرض کیجئے ایک مسلمان کے ذہن میں اسلامی تاریخ سے متعلق سوال پیدا ہوا، تو یہ سوال اسی انسان سے پوچھا جائے گا کہ جو اسلامی تاریخ کا ماہر ہو. حدیث کے متعلق کوئی سوال پیدا ہوا تو یہ سوال اسی انسان سے پوچھا جائے گا کہ جو حدیث کی مہارت رکھتا ہو. اسی طرح سے اصول کا سوال پیدا ہوا، اصول اکارت علم ہے، چاہے وہ اصول حدیث ہو چاہے وہ اصول فقہ ہو، اصول حدیث یا اصول فقہ کے متعلق سوال پیدا ہوا تو یہ اس انسان سے پوچھا جائے گا جو اصول کا ماہر ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اصول کا تو ماہر ہے حدیث کا نہیں، اور دوسرا شخص حدیث کا تو ماہر ہے لیکن اصول فقہ کا ماہر نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص فقہ کا تو ماہر ہے لیکن حدیث کا نہیں، اور دوسرا شخص حدیث کا تو ماہر ہے فقہ کا نہیں. اور اگر فقہی مسئلہ اس انسان سے پوچھا گیا جو حدیث کا تو ماہر ہے مگر فقہی مسئلے سے وہ واقف نہیں ہے تو امکان اس بات کا ہے کہ وہ غلطی کھا جائے گا. اس لیے ہماری اسلامی تاریخ میں صاف صاف ایک آدمی کہتا تھا کہ صاحب یہ جو ہے یہ فلاں شعبے سے متعلق مسئلہ ہے اور میرا سبجیکٹ فلانا ہے، اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا، یہ تو فلاں آدمی سے آپ پوچھئے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے ایک مفتی سے پوچھا جا رہا ہے فلاں حدیث کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے، وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے فلاں راوی کے متعلق، تو بے تکلف وہ یہ کہتا تھا یہ کسی حدیث کے ماہر سے پوچھیے، میں نہیں بتا سکتا. مثال عرض کرتا ہوں، حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی سبق پڑھا رہے ہیں، اس سبق پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے نہایت ہی عالمانہ بحث کی، اس عالمانہ بحث کے دوران انہوں نے ایک مسئلہ کو ثابت کیا، پھر دوسرے مسئلے کو ثابت کیا، پھر اس مسئلے کے دلائل بیان کیے، پھر اس مسئلے کے دلائل بیان کیے، یہاں تک کہ لڑکے حیران ہو گئے کہ اب ہم یہ مانیں یا یہ مانیں. اس کے بعد ان کسی نے پوچھا حضرت اب فتویٰ کس چیز پر ہے، تو انہوں نے فرمایا فتویٰ تو دارالافتاء سے جا کر پوچھو، میرا کام تو علمی تحقیق ہے، وہ میں نے ساری پیش کر دی. یعنی ایک تو ہے میڈیکل کالج میں ڈاکٹر کی ریسرچ، وہ تو دنیا بھر کی تحقیقات وہاں سنائے گا، اور آخر میں اگر ہم کو کہیں گے کہ دوائی اب کون سی دوائی کھانی ہے، یہ تو صاحب اپنے اس فیملی ڈاکٹر سے پوچھو وہ کون سی دوائی تمہیں کھلائے گا، مجھے تو یہاں ریسرچ بتانا تھا آپ کو. سوالات جب پیدا ہوتے ہیں، سوالات پیدا ہونا غیر فطری چیز نہیں ہے، صحابہ کو سوال پیدا ہوتے تھے اور صحابہ بے تکلف نبی علیہ السلام سے اپنے سوالات عرض کرتے تھے۔ مجھے واقعہ یاد آیا، حضرت ایک صحابی بیمار، ہاں حضرت جابر ابن عبداللہ صحابی ہیں، بیمار ہو گئے، حضرت نبی علیہ السلام اس صحابی کی عیادت کے لیے آئے۔ صحابی بیماری کی بنا پر بے ہوش تھے، بخاری شریف میں حدیث ہے، صحابی بے ہوش تھے بیماری کی بنا پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر دم کیا، پھر پانی میں وضو کیا، اس پانی میں ہی کلی بھی کر دی اور وہ پانی ان پر چھڑکا، اور چھڑکنے کے بعد ان کو ہوش آ گیا۔ ہوش آ گیا تو اس کے بعد پھر اب ظاہر خوشی کی بات تھی کہ حضرت نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال عیادت ہوئی، عیادت ہونے کے بعد اب انہوں نے عرض کیا، حضرت میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میری وراثت کس کو ملے گی، اس لیے کہ میرا باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، بھائی بھی کوئی نہیں ہے، صرف چند بہنیں ہیں، اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ تو جو آدمی، جس آدمی کا باپ بھی نہ ہو، بیٹا بھی نہ ہو، بھائی بھی نہ ہو، یعنی مردوں میں سے کوئی نہیں ہے، اس آدمی کو قرآن میں، اسلام میں کلالہ کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل اسلامی وراثت تقسیم کرنے کے سلسلے میں ایک ٹرم آتی ہے، یہ کلالہ۔ تو بہرحال میں کلالہ ہوں تو میری وراثت کا کیا حکم ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جواب بھیج دیں گے۔ تو آج دوسرے دن یا تیسرے دن آیت نازل ہوئی اور اس میں حوالہ دیا گیا، یستفتونک، ایک شخص نے آپ سے فتویٰ پوچھا تھا، قل اللہ، آپ جواب میں بتائیے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے متعلق، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہا ہے تمہیں، کلالہ کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کلالہ ہوگا اس کی وراثت کس کو ملے گی۔ تو کیا صحابی نے سوال کیا اور وہ سوال جو ہے وہ حضور تک پہنچا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا، قرآن اس کے بارے میں جب جواب آیا تو پہلے سوال کا حوالہ دیا گیا۔ تو صحابہ نے سوال کیا، حضرت خنزیر، اس کے شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو سیدھے حوالہ دیا گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کیا جا رہا ہے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں۔ سوال آپ سے کچھ لوگوں نے پوچھا یتیموں کے بارے میں کیا کرنا ہے ہمیں، یسألونک عن الیتامی، غرض ہے کہ صحابہ سوال کرتے تھے، اس لیے سوال پیدا ہونا کوئی عجیب چیز نہیں ہے، لیکن اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ سوال بغرض تفہیم، سوال بغرض فہم، نہ کہ سوال بغرض اعتراض۔ سوال بغرض اعتراض اور سوال بغرض فہم میں فرق کیسے ہوگا، میں اس مثال عرض کرتا ہوں۔ حدیثوں میں، تمام حدیث کتابوں میں موجود ہے، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سخت گرمیاں ہوں تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھو۔ آگے جملہ ہے، اس لیے کہ گرمیاں جہنم کی وجہ سے ہیں، اور یا پھر گرمیاں جہنم جیسی ہیں، یا تو یہ ترجمہ ہے یا یہ ترجمہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر جہنم کی وجہ سے گرمی دنیا میں آتی ہے تو جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے اگر دنیا میں گرمی آتی ہے تو پھر دنیا میں بیک وقت ساری دنیا میں ایک ہی جیسی گرمی ہونی چاہیے۔ کیا جانتے ہیں کہ اس وقت یہاں گرمیوں کا موسم ہے اور ساؤتھ افریقہ میں اس وقت سردیوں کا موسم ہے، بلکہ ممکن ہے برف گر رہا ہوگا، اور جس وقت ساؤتھ افریقہ میں گرمیوں کا موسم آتا ہے، یعنی جنوری فروری، تو اس وقت ہمارے یہاں سردی ہوا کرتی ہے۔ تو اگر جہنم کے سانس کی وجہ سے گرمی ہے تو ساری دنیا میں بے حد گرمی آنی چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں آدھی دنیا میں گرمی آتی ہے اور باقی آدھی دنیا میں سردیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ گویا ادھر سے حضور فرما رہے ہیں جہنم کے سانس کی وجہ سے گرمی ہے، تو جہنم کے سانس کہاں جب چلتی ہے تو آدھی دنیا پر رہتی ہے اور باقی آدھی دنیا کو اگلے چھ مہینے میں پہنچے گی، وہ ظاہر تو ایسا نہیں ہے، وہ ایسا اور پیدا ہوا۔ اب یہ جو سوال پیدا ہوا ہے، سوال کو کہنے کے دو طریقے ہیں اور یہ دونوں طریقے ہمارے سامنے پیش آئے۔ بخاری میں حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے، طالب علم کھٹ سے سوال کرے گا کہ جی جہنم کی سانس کی وجہ سے اگر گرمی ہے تو ساری دنیا میں بے وقت گرمی کیوں نہیں ہے؟ یہ طالب علم سوال کر رہا ہے، استاد کی ذمہ داری ہے کہ سوال کا جواب دے، اور وہ سوال کرے یا نہ کرے، اس سے پہلے استاد کو معلوم ہے کہ یہاں فوراً سوال پیدا ہو جائے گا اور مجھے اس کا جواب دینا ہے، اور وہ جانتا ہوگا اور محدثین نے اس پر خوب تحقیق کر رکھی ہوں گی پہلے سے۔ یہ بظاہر ممکن نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوا اور آج تک حدیث کی تشریح کرنے والوں کے ذہن میں وہ سوال آیا ہی نہیں، وہ سوال آ بھی چکا ہوگا، اس کی تحقیقات کی بھی جا چکی ہوں گی۔ تو بہرحال طالب علم نے سوال اس انداز سے کیا، لیکن اسی سوال کو دوسرا آدمی اس طرح سے پوچھتا ہے، یہ میرے سب واقعہ پیش ہے، یہ آدمی فون پر پوچھتا ہے، حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث یہ ہے۔ اب وہ پوچھتا ہے جی وہ یہ بتائیے، محمد صاحب کو غلطی ہو گئی ہے یا بخاری صاحب کو غلطی ہو گئی ہے؟ تو ظاہر سے آدمی کو روکتے کھڑے ہو جائیں گے، پہلے بھی سمجھ میں نہیں آئی محمد صاحب کس کو کہہ رہا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے آدمی اس شخص کو جانتے بھی ہیں جس نے یہ سوال کیا تھا۔ بہرحال جب اس طرح سے سوال کیا جائے گا اس کے بعد یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ تو پہلے ہی سے ریمارکس بات کر رہا ہے کہ صاحب غلطیاں دو میں سے ایک کو ہو ہی گئی ہے. کون سا سوال؟ اب وہ ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ جی جغرافیہ ہم پڑھتے ہیں, جغرافیہ ہمیں بتاتا ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین کے قریب آتا ہے, گرمی ہو جاتی ہے, سردیوں میں تھوڑا فاصلہ بڑھ جاتا ہے, سردیاں آتی ہیں. یہ ساری صورت حال جب جغرافیہ ہمیں بتا رہا ہے, آسٹرونومی ہمیں بتا رہا ہے, محکمہ موسمیات ہمیں بتا دیتا ہے, تو اس طرح سے گویا اگر یا تو نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے تو غلط کہی, اور اگر انہوں نے کہی بخاری صاحب نے اپنی طرف سے حضور کی طرف یہ بات جوڑ دیا تب بھی غلط ہوئی. تو یا ان دو میں سے کسی ایک کو غلطی ضرور ہوئی ہے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یہ بتائیے یہ جو نبی علیہ السلام یہ بات ارشاد فرمائی ہے یہ عربی میں کہی ہے یا اردو میں؟ عربی میں کہی ہوگی. تو میں نے کہا وہ جو عربی ہے اس کا ترجمہ, ظاہر ہم ترجمہ کریں گے تبھی ہم اس کے بعد آگے غور کریں گے, تو میں ترجمہ کرتا ہوں پہلے اس کا. ٹھیک, ہاں جی ترجمہ کرو. میں ترجمہ کرتا ہوں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, اذا اشتد الحر فابردوا بالظهر, اذا اشتد الحر فابردوا بالظهر فان شدة الحر من فی جهنم, جب گرمیاں زیادہ سخت ہوں تو ظہر کی نماز اس وقت پڑھو جب تھوڑا موسم ٹھنڈا ہو گیا ہو, اس لیے کہ گرمی ایسی ہو رہی ہے جیسے جہنم سانس پھینک رہا ہے. سانس پھینک رہا کا مفہوم یہ ایسے, جہنم ایسی ہو رہی ہے جیسے جہنم سانس پھینک رہا ہے. اب کیا اعتراض ہے؟ کل کو اعتراض ختم ہو گیا. تمہارا اعتراض ہے اس وجہ سے جہنم, جب گرمیاں سخت ہوں ظہر کی نماز دیر سے پڑھو, اس لیے کہ گرمیاں جہنم کے سانس پھینکنے کی وجہ سے ہیں. جب یہ سوال جب ترجمہ یوں کریں گے تو سوال غور پیدا ہو جائے گا. میں نے دوسرا ترجمہ کیا, اور وہ دوسرا ترجمہ جو ہے وہ کہاں سے کیا؟ وہ خود محدثین نے خود ایک جگہ کیا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے, اور ساتھ میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بخار جہنم کے سانس کی طرح ہے. فإن شدة الحمى من فيه جہنم. میں نے کہا یہاں تو گرمیوں کا آپ کہہ رہے ہیں جہنم کے ساتھ, ایک جگہ تو بخار کے بارے میں ہے کہ بخار ایسا ہے جیسے جہنم آپ کو سانس پھینکا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا بدن جل رہا ہے. غرض یہ کہ سوال کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے تنزیہ, اور دوسرا سوال ہوتا ہے استفہامیہ. استفہامیہ سوال سننے سے آدمی کو خوشی ہوتی ہے, جواب دینے میں لطف آتا ہے, فائدہ ہوتا ہے سننے والے کو. کبھی کبھی آدمی سوال کرتا ہے اس سوال کے ذریعے سے دوسرے پر اٹیک کرانا ہوتا ہے کہ جواب جو آئے گا وہ دوسرے پر اٹیک ہوگا. یہ سوال کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. اسی وجہ سے کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ مفتیوں کے لیے کہ جب آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہوگا تو آپ پہلے یہ دیکھو کہ یہ کسی کو اٹیک تو نہیں کرایا جا رہا ہے آپ کے ذریعے سے, تو اس وقت آپ کے جواب نہیں دیں گے. بہرحال سوال پوچھنے کے متعلق یہ چند ابتدائی تمہیدی باتیں ہیں. پچھلے جمعے میں نے وعدہ کیا تھا آپ کے بہت ہی اچھے کچھ سوالات ہیں, ان سوالوں کا مجھے جواب عرض کرنا ہے, اور افسوس یہ کہ بہت زیادہ تفصیل سے اس وقت بھی عرض کرنا مشکل ہی ہے, تاہم میں کوشش کروں گا فائدے کی شکل بن جائے. ایک سوال کسی صاحب نے بھیجا اور بہت اچھا سوال ہے. سوال انہوں نے بھیجا ہے اسلام کے سچے مذہب ہونے کا پروف کیا ہے. بہت اچھا سوال ہے, یقیناً پوچھا جانا چاہیے. نہ صرف پوچھا جانا چاہیے بلکہ ہر مسلمان کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ جس اسلام کو میں مانتا ہوں وہ سچا مذہب اگر ہے اور یقیناً ہے تو کیوں ہے. اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم کو یعنی ایک لائبریری بھی ناکافی ہو جائے گی, لیکن میں چند اہم نقطے عرض کر دیتا ہوں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ہمیشہ فائدہ دیں گے. پہلی بات, کسی مذہب کے سچے ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مذہب ٹھیک اسی حالت میں ہو جس حالت میں اوپر سے آیا ہے. اگر یہ اس حالت پر نہیں ہے, اس میں چینج ہو چکی ہے, تو پھر وہ مذہب سچا نہیں ہو سکتا. یہ ایک نمبر فارمولا, اصول نمبر ایک. اصول نمبر دو, جس مذہب کو ہمیں جانچنا ہو کہ یہ سچا ہے یا غلط ہے, اس مذہب کی جو بنیادی کتاب بھیجی گئی تھی وہ بنیادی کتاب اسی اوریجنل شکل میں دنیا میں موجود ہونی چاہیے جس اوریجنل شکل میں وہ اسے بھیجی گئی تھی. نمبر تین, جس ذات کے ذریعے جس شخصیت کے ذریعے سے وہ مذہب بھیجا گیا ہے اس شخصیت کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کھلی ہوئی کتاب کی طرح, تاکہ ہم اس مذہب کو کھڑا کرنے میں اس شخصیت کے ایک ایک عمل کو سامنے رکھیں گے. اگر وہ شخصیت ہمارے سامنے مکمل طور پر موجود نہیں ہے اور اس کی زندگی کے تمام پہلو ہمارے سامنے کھلے ہوئے نہیں ہیں, تو گویا ہمیں قدم قدم پر اس مذہب کو اس طرح سے کھڑا کرنا پڑے گا کہ مذہب لانے والے کی ہمیں رہنمائی نہیں مل رہی ہوگی. اصول نمبر چار, جس مذہب کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, وہ مذہب انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ڈسکس کرتا ہو یا تمام پہلوؤں کا اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مذہب جو ہے زندگی کے کچھ پہلو کو تو ٹچ کرتا ہے اور باقی پہلوؤں کو چھوڑ دیتا ہے. فی الحال ان چار اصولوں کو دیکھ لیتے ہیں. اصول نمبر ایک, مگر جس شکل میں اوپر سے آیا اسی شکل میں دنیا میں موجود ہونا چاہیے. اس اصول پر نہ ہندو مذہب پورا اترتا ہے, نہ عیسائیت پوری اترتی ہے, نہ یہودیت پوری اترتی ہے, کیونکہ ہندو مذہب کے بارے میں یہی ثابت نہیں کہ وہ خدا کی طرف سے آیا بھی تھا یا نہیں. عیسائیت کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تھی, لیکن عیسائی مذہب کی اس وقت میں کتنی چیزیں وہ ہیں کہ جو خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی ہیں تو 1% چیز بھی نہیں یقین کے ساتھ بتا سکیں گے یہ وہ جز ہے جو خدا کی طرف سے آیا ہوا ہے, کوئی ریکارڈ نہیں. یہی حال یہودیت کا ہے کہ یہودی مذہب میں 1% چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں وہ اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ صاحب یہ ٹھیک وہی اوریجنل چیز ہے. اور اس کے مقابلے میں اسلام میں 1 چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اوپر سے آئی تھی اور دنیا سے ضائع ہو چکی, وہ سارے محفوظ ہیں. تو لہٰذا ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب اس وجہ سے ہے کہ جیسا آیا تھا ویسا ہی موجود ہے, اور باقی مذاہب غلط ہیں اس وجہ سے کہ وہ جیسے آئے تھے ویسے ہیں. نمبر 2, ہر مذہب جو ہے وہ کسی کتاب پر کھڑا ہوگا. ہر مذہب 2 پلروں پر کھڑا ہوتا ہے, ایک وہ کتاب جو کتاب بھیجی گئی ہے, اور دوسرا وہ شخص جو شخص وہ مذہب لے کر کے آیا ہے. عیسائیت کھڑی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل پر, یہودیت کھڑی ہے موسیٰ علیہ السلام پر اور تورات پر, اسلام کھڑا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر. تو یہ 2 پلر ہیں, یہ 2 پلروں پر اسلام کھڑا ہو جاتا ہے. اور اسی کو نبی علیہ السلام نے بھی خود اشارہ فرمایا, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت. تارا تو جی گم رہی لم تزل, تم گمراہی ہو گئے یہ 2 چیزوں کو مضبوط پکڑ کر کے رکھنا. اب گویا وہ جو اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے, وہ کتاب جو آئی ہے وہ جس طرح سے آئی ہے, جن لفظوں میں آئی ہے وہ لفظوں میں موجود ہونی چاہیے. اس میں انسانوں کی طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی ہونی چاہیے. اگر انسانوں کی طرف سے اس کتاب میں کوئی ملاوٹ ہوئی ہے تو پھر وہ کتاب اپنی اصل حالت میں نہیں رہی, تو مذہب جو ہے وہ مشکوک ہو گیا. یہ صاف شفاف پانی تھا اور اس کے اندر گندی چیز مل گئی, اور اب وہ گندی چیز جو ہے وہ پانی کا اپنا استعمال نہیں رہا. اس اصول کی بنیاد پر بھی یہودیوں کے لیے اللہ نے تورات بھیجی تھی, موسیٰ علیہ السلام تورات جتنی لے کر آئے تھے اس تورات کے حصے میں سے اس وقت کے یہودی نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ والا وہ حصہ ہے جو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. اس میں ان کی اپنی تشریحات بھی میں داخل ہو گئی, زبان بیچ میں اپنی داخل ہو گئی, زبان کو انہوں نے چین کر دیا ہے. اور اسی بنا پر دنیا کا بڑے سے بڑا سکالر یہودی کیوں نہ آئے وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ تورات ٹھیک وہی والی تورات ہے جو خدا نے بھیجی. یہ حال انجیل کا بھی ہے کہ انجیل دنیا میں جو موجود ہیں جس زبان میں وہ انجیل آئی تھی اس زبان میں اس وقت دنیا میں انجیل موجود نہیں ہے. اس وقت جو دنیا میں انجیل ہے وہ ٹرانسلیشن ہے, اصل زبان جس میں انجیل نازل ہوئی تھی وہ موجود نہیں ہے. تو گویا نہ یہودیوں کے پاس وہ اوریجنل کتاب موجود ہے جو خدا نے بھیجی تھی, نہ عیسائیوں کے پاس وہ اوریجنل کتاب موجود خدا نے بھیجی تھی, اور اس کے مقابلے میں اسلام کے پاس جو اوریجنل بنیادی کتاب یعنی قرآن تھی وہ جس طرح سے آیا تھا اس طرح موجود ہے انہیں لفظوں کے ساتھ. ایک لفظ کی نہ کہیں کمی ہوئی نہ کوئی زیادتی ہوئی, زیر زبریں ضرور بڑھائی گئی ہیں لیکن زیر زبروں سے قرآن کی میں کوئی کمی زیادتی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے. تو اب ہم جب یہ کہتے ہیں اسلام سچا مذہب ہے کیونکہ اس کی بنیادی کتاب مکمل طور پر محفوظ ہے, باقی مذاہب باطل ہیں کیونکہ ان کے پاس بنیادی کتاب محفوظ نہیں ہے, وہ سمپل دلیل سیدھی سی. نمبر 3, جو شخصیت یہ مذہب لے کر کے آیا ہے, عیسائی مذہب لے کر آئے عیسیٰ علیہ السلام, یہودی مذہب لے کر کے آئے موسیٰ علیہ السلام, باقی مذہب لے کر بھی افراد آئے ہوں گے جن کے متعلق ان کا دعویٰ ہے, ان میں سے نہ ابراہیم علیہ السلام نہ موسیٰ علیہ السلام نہ عیسیٰ علیہ السلام نہ مہاتما بدھ نہ کوئی اور کسی انسان کی زندگی کے تمام پہلو انسانوں کے سامنے موجود نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے زندگی میں تجارت کی ہے کچھ پتہ نہیں, تجارت اگر کی ہے تو تجارتی اصول ان کے کیا تھے کچھ پتہ نہیں, انہوں نے تجارت کرنے کے متعلق کوئی اصول بتائے ہیں کوئی ریکارڈ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا ہے کہ بالکل کیا ہے, نکاح کرنے کے متعلق انہوں نے ضابطے کیا بیان کیے ہیں کوئی ریکارڈ نہیں, نکاح کے سلسلے میں جو چھوٹے چھوٹے معاملات پیش آئیں گے ان معاملات کے متعلق انہوں نے کیا کہا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, زمینداری کرنے کے متعلق انہوں نے کوئی اصول بتایا کوئی نہیں, ملازمت کرنے کے بارے میں کوئی فارمولا بالکل نہیں ہے, انہوں نے خود ملازمت کی ہے کہ ہاں کی تھی, کہاں وہ کی ملازمت اپنے سسرال میں, تو سسرال میں وہ ملازمت کی انہوں نے کی تھی, 8 سال تک وہاں ملازم رہے تھے اور ان کے سسر میں یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا تھا تم یہاں میرے یہاں 8 سال رہو گے اس کے بعد پھر تم اپنی بیوی کو لے کر کے جا سکتے ہو اور 10 سال رہو گے بہت اچھا ہے, اور وہاں انہوں نے ملازمت کی تھی ان کی بکریاں پالتے تھے. لیکن اس محض اتنے سے ملازمت کے تمام اصول کھڑے نہیں ہو سکیں گے, غرض موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے تمام پہلو ہمارے سامنے نہیں, یہی معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے. اور اس کے مقابلے میں جناب رسول اکرم صاحب کا معاملہ, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی بننے سے پہلے تو مشکلات ہیں کہیں کہیں, کچھ پہلو جو ہیں وہ ہم کو معلوم نہیں ہمارے پاس, ان کا ثبوت ہمارے میں ہمیں نہیں ملتا, لیکن نبی بننے کے بعد چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی ایسا نہیں ہے, خفیہ سے خفیہ واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جو ریکارڈ میں نہ لایا گیا ہو. اور اس کی حفاظت کا پورا انتظام نہ ہوا ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی بات کہی اور اس کو ریکارڈ نہ کیا گیا ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی کام کیا اور وہ ریکارڈ میں نہ ہو. اسی کو کہتے ہیں علم حدیث. علم حدیث کا مطلب نبی نے جو کہا وہ اور نبی نے جو کیا وہ سب قول رسول اور فعل رسول. بلکہ اتنا ہی نہیں, نبی کی موجودگی میں اگر کسی نے کوئی کام کیا اور نبی نے خاموشی کے ساتھ اس کو دیکھا نفی نہیں کی, اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. یہ سارا موجود ہے. اور اس میں وہ باتیں بھی ہیں جن باتوں پر ہمیں بالکل عمل نہیں کرنا ہے, نہ عمل کرنے کی چیز ہیں وہ, مگر اس کے باوجود ان باتوں کو بھی ریکارڈ میں لایا گیا. مثلاً جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حالات, آپ کے جسم پر بال کتنے تھے, آپ کی آنکھیں کیسی تھی, آپ کے پاؤں کا نیچے کا تلوا کیسا تھا. ٹھیک ہے, اگر یہ ہمیں نہیں معلوم ہوگا نبی علیہ السلام کے نیچے کا تلوا کیسا تھا تو دین میں کوئی کمی نہیں. اور اگر یہ معلوم ہو جائے تو ہم اپنا تلوا ویسا بنا نہیں سکیں گے. لیکن اس کے باوجود ریکارڈ میں لایا گیا تاکہ مسلمانوں کے سامنے ان کا نبی بالکل روشن کی طرح روشنی. چنانچہ انگریز مورخ نے لکھا کہ صاحب محمد جب پیدا ہو گئے ہیں اس وقت تاریخ پوری روشنی آ چکی تھی, اس لیے محمد تاریخ روشنی میں ہیں اور باقی سارے تاریخ کے اندھیرے میں ہیں. باقی ساروں سے بڑا باقی سارے مذاہب کے بڑے. اور یہ لکھنے والا انگریز مصنف ہے, پروفیسر ہیتی. غرض جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر کے آئے اور اس میں آپ کی ذاتی زندگی ساری کے سارے ریکارڈ میں موجود ہے. اب ہمیں اگر اپنے دین کو سمجھنا ہے تو ہم کو قدم قدم پر ہمارا نبی رہنمائی کرے گا, کبھی فعل رسول سے کبھی قول رسول سے. اس سلسلے میں مجھے واقعہ یاد آتا ہے, ایک دفعہ یہاں سری نگر میں ایک مسجد اور مسجد کے پڑوسیوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا. مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو اس وہ جو پڑوسی تھے وہ کہنے لگے کہ صاحب ہم کو فائر گیپ چاہیے. اب مسجد والا کہنا کہ فائر گیپ اگر دیں گے تو سری نگر شہر کی زمین اور وہ فٹوں کے حساب سے تو مسجد کا بہت سارا نقصان ہو جائے گا. میونسپلٹی والے پریشان ہو گئے, ایک طرف سے مسجد ہے ایک طرف سے فائر گیپ کا, بہرحال میونسپلٹی کا اصول ہے, خاص طور پر جو کالونیاں ہوتی ہیں وہاں یہ اصول چلتا ہے. تو وہ بھی تنگ آ کر آخر میں کہتے ہیں ایسا میں کہ اسے شرعی فیصل اب شریعت کے, اب وہ شریعت کے حوالے کرنے لگے. ہوتے ہوتے ہم تک پہنچے کہنے لگے صاحب اب نکالیے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے لگے کہ صاحب حدیث میں کہیں اس کی رہنمائی مل جائے گی یا نہیں. بظاہر ذہن کہہ رہا تھا حدیث میں کہیں رہنمائی ملنے والی نہیں ہے, کیونکہ حضور کے زمانے میں کہاں فائر گیپ کا مسئلہ تھا. ٹھیک, لیکن انتہائی تعجب ہوتا ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. کیا جب ہم دیکھ رہے تھے تو بخاری شریف میں حدیث نکل گئی کہ حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مکانوں کے درمیان میں 7 ہاتھ کا فاصلہ رکھا کرو. تو جو بات 1300-1400 سال کے بعد کالونی سسٹموں میں پیش آنے والی ہے فائر گیپ رکھو, اس بات کو نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے بیان کر گئے. یہ ہے ہر رنگ کی چیزیں. چاہے قدم قدم پر ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ صاحب آج ایک سوال پیدا ہو گیا. حضور کے زمانے میں سوال کا تو مسئلہ ہی کہیں نہیں تھا اور اس وقت حضور نے بیان فرما دیا, اور اس طرح سے بیان فرما دیا کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی کنفیوژن پیدا نہیں ہوا اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی اسی سے روشنی نکل گئی. آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی کبھی سوال آیا ہوگا اور ہو سکتا ہے کانوں میں کبھی پڑا ہوگا. جی دنیا میں ایک ملک ایک جگہ ایسی ہے جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے, تو کب سے آدمی سوال کرتا ہے کہ وہاں نماز کیسے پڑھیں گے. لیکن سوال اتنا ہی نہیں ہے. دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں 3 دن کا دن ہے اور 3 دن کی رات, ایک کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں 15 دن کا دن اور 15 دن کی رات, کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں 1 مہینہ کا دن 1 مہینے کی رات. یہ تو جتنا نیچے سے اوپر کی طرف جاتے جائیں گے لاسٹ میں پہنچیں گے تو 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات, اور اس سے جتنا نیچے آئیں گے یہ کم تعداد ہوتے ہوتے آخری جگہ آ جائے گی جہاں 24 گھنٹے کا دن 24 گھنٹے کی رات. اس سے نیچے جب اتر آئیں گے تو 23 گھنٹے کا دن آدھے 1 گھنٹے کی رات. اس سے نیچے اتر آئیں گے اس طرح سے یہاں تک ایک جگہ آ جائے گی کہ 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات. جو راہ جو پڑا ہوگا وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو. اب فوراً مسلمان سوال کرتا ہے جی جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہے وہاں نماز کیسے پڑھیں گے. کبھی کبھی تو علماء پریشان ہو گئے جی جواب کیسے نکلے گا, لیکن تعجب ہوتا ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے کے ساتھ فرمایا جب دجال آ جائے گا تو 1 دن 40 سال کا ہوگا. تو صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے, تو حضور نے فرمایا اس دن تو نمازوں کے اوقات کا حساب لگا لینا. حساب لگا لینا کا مطلب جہاں آپ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات جہاں آپ جائیں گے وہاں, تو وہاں آپ کیا کریں گے جب صبح ہونے لگے گی طلوع آفتاب سے پہلے ہی فجر کی نماز پڑھ لیں. تو فجر کی نماز اپنے وقت پر ہوئی. اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے نارمل ملکوں میں ظہر کی نماز کتنے گھنٹوں کے بعد آتی ہے, تو جتنے گھنٹوں کے بعد ظہر کی نماز آتی ہے آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں گے. پھر ظہر کے بعد کتنے گھنٹے کے بعد اثر کی نماز آتی ہے تو اتنے گھنٹے کے بعد آپ اثر کی نماز پڑھیں گے, پھر اثر کی نماز کے کتنے گھنٹے کے بعد مغرب کی نماز آتی ہے تو آپ اتنے گھنٹے کے بعد وہاں مغرب کی نماز پڑھیں, پھر مغرب کی نماز کے کتنے گھنٹے کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اسی نماز وقت پر آپ عشاء کی نماز پڑھیں, اور عشاء کے بعد کتنے گھنٹے کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں اتنے گھنٹے کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھیں, بس سسٹم بن گیا اور ادھر سے دن ہے, یہ چھ مہینے تک دن ہی رہے گا, اور اس کے بعد جو ہی رات شروع ہو جائے گی تو پھر وہی حساب لگتا رہے گا. یہ سارا حساب کہاں سے نکلا؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے. حالانکہ حضور کے زمانے میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے کبھی یہ سوال کھڑا کیا ہوگا. کیا سوال کھڑا کیا ہوگا کہ حضرت چھ مہینے کا دن چھ مہینے کے رات امام نماز کیسے پڑھیں گے؟ سوال کسی اور سوال کا جواب دیا لیکن فارمولا کو بیان کر کے تو جی ہاں بھی فٹ ہو گیا. بہرحال میں نقطہ جو سمجھانا تھا وہ یہ کہ اسلام کے سچے مذہب ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جو شخصیت نے مذہب لے کر کے آئی ہے اس شخصیت کا, وہ شخصیت ساری کی ساری ہمارے نظروں کے سامنے ہے, کتابوں میں محفوظ ہے, اس کے مقابلے میں باقی کسی شخصیت کے مذہب موضوع نہیں. باقی مذاہب والے نہیں بتا سکتے کہ ان کے وہ جو دین لانے والا شخص اس کا بچپن کیسے گزرا, اس کی شادی کیسے ہوئی, اس کا نکاح کیسے ہوا, اور اس نے زندگی کے تمام معاملات کیسے نمٹا ہے, کوئی ریکارڈ ان کے پاس نہیں, ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. تو اب سچا مذہب وہ ہوگا جس میں سارا ریکارڈ موجود ہے, وہ مذہب سچا ہو ہی نہیں سکتا جس میں ہے ہی نہیں کچھ. تیسری وجہ, وہ مذہب ہی سچا ہوگا جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہوگا. اور وہ مذہب کیسے مکمل اور سچا ہو سکتا ہے جو انسان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو تو ٹچ کرتا ہے باقی کو چھوڑ دیتا ہے, چنانچہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی اس معیار پر پورا نہیں اترتا. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی مذہبی شخص نہیں ہے جس نے تجارت کا سارا اصول بیان کیا ہو, صرف حضور نے بیان کیا. حضرت نبی علیہ السلام کے علاوہ باقی شخصیت کوئی نہیں ہے جس نے لباس کا سارا نظام بیان کر دیا ہو. حدیث کی کتابیں جاتی ہیں ان میں آپ چپٹر دیکھیں گے, اس میں چپٹروں میں آتا ہے جیسے طہارت کا بیان, نمازوں کا بیان, روزے کا بیان, زکات کا بیان, حج کا بیان, آگے ہوگا نکاح کا بیان, نکاح ٹوٹ جانے کا بیان, طلاق کا بیان, خرید و فروخت کا بیان, زمینداری کا بیان, کھیتی باڑی کرنے کا بیان, ملازمتیں کرنے کا بیان, جج بننے کا بیان, امیر بنانے کا بیان, حکمرانی کرنے کا بیان, لوگوں کے ساتھ فیصلہ کرنے کا بیان, آداب کا بیان, برائیوں سے بچنے کا بیان, روحانی خوبیوں کا بیان, وراثت تقسیم کرنے کا بیان, حتیٰ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ جو کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں اریگیشن, اللہ اکبر, کہیں حدیث کی کتابوں میں اریگیشن کا چپٹر ہی ہوتا ہے. اس زمانے میں تو ساری دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا اریگیشن کیا ہوتا ہے. انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پہلو کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹچ نہ کیا ہو, اور نہ صرف ٹچ کیا ہے بلکہ اس کے سارے اصول بیان کر دیے ہیں, بنیادی فارمولے. آگے تم اس کے اگلی تفصیلات خود ہی طے کر لینا, لیکن باقی مذاہب جو ہیں وہ محروم ہیں اس سے. کہ عیسائی مذہب سے پوچھیں گے جی یہ بتائیے عیسائی مذہب میں حکمرانی کرنے کا ضابطہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, وہ ہے ہی نہیں کوئی قرآنی. اور اسلام سے پوچھیں گے کہ سارا نظام خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے سمجھایا, حکمران کیسا بنایا جائے گا, اس کے اوصاف کیا ہوں گے, اس حکمران کو معذور کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس حکمران کی ڈیوٹی کیا ہے, اس کا فریضہ کیا ہے, عوام کا فریضہ کیا ہے, ملک کو کیسے چلائیں گے, ترقیاتی کام کون سے کرنے ہوں گے, ترجیحات کیسے دی جائیں گی, یہ تمام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی کہا اور کر کے بھی دکھایا, کیونکہ حکمرانی تو آپ نے کی ہے. 12 لاکھ مربع میل پر حضرت نبی علیہ السلام نے حکومت کی ہے. اور آخری اصول جو اس میں عرض کرنا چاہوں گا وہی مذہب سچا ہوگا جو جامع ہو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو. وہ مذہب کیسے سچا ہو سکتا ہے جو کسی ایک دو پہلو کو ٹچ کرے گا اور باقی کا جو تم کرنا چاہو تو کرو. یہ ہیں وہ چند پہلو جن پہلوؤں کی بنیاد پر اسلام سچا مذہب ہے اور باقی مذاہب جو ہے وہ سچے نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور پہلو بھی ہیں جن کو اس وقت بیان کرنا مشکل ہے, اور ان کی کچھ ایسی تفصیلات بھی ہیں جن تفصیلات کو سمجھانا عام ایسے مجمع میں جن میں لوگ اسلام کی وہ بنیادی ترموں سے واقف نہ ہوں وہ بہت مشکل ہے, اس لیے میں ان پہلوؤں کو چھوڑ دیتا ہوں. فی الحال اسلام کے سچے مذہب ہونے کی پہلی دلیل, اسلام اسی اصل شکل میں ہے جس شکل میں قرآن نے بھیجا, باقی کوئی مذہب اصل شکل میں نہیں. اسلام کے سچے مذہب ہونے کی دوسری دلیل, قرآن جو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اس اصل شکل میں ہے, باقی کوئی کتاب اس اصل شکل میں نہیں ہے. یہ پردہ بھی کھینچ دیجیے. اسلام کے سچے مذہب ہونے کی تیسری دلیل, جس شخصیت نے یہ مذہب لایا اس شخصیت کی ساری زندگی ہماری نظروں کے سامنے ہے, کوئی پہلو چھپا ہوا نہیں ہے, باقی ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اور اسلام کے سچے ہونے کی چوتھی دلیل, عیسیٰ علیہ السلام نے کب کیا کہا اور کب کیا کیا ریکارڈ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کب کیا کہا اور کب کیا کیا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اس کے مقابلے میں حضرت نبی علیہ السلام نے کب کیا کہا اور کب کیا کیا وہ سارا ریکارڈ موجود ہے. یعنی ہمارے پاس حدیث ہے, باقی قومیں سوچ بھی نہیں سکتی حدیث کیا ہوتی ہے, نہیں ہے ان کے پاس. اس لیے ان چند پہلوؤں کی بنیاد پر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے اور باقی مذاہب باطل ہیں. اور آخری وجہ یہ, اسلام انسان کی فطرت کے ٹھیک مطابق ہے اور باقی مذاہب کوئی مذہب بھی انسان کی فطرت کے ٹھیک مطابق بالکل نہیں ہے. اس کی تفصیل میں اس وقت عرض نہیں کر سکوں گا, بس ایک مثال عرض کر دیتا ہوں. انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ اس کی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کا مذہب اصول دکھا دے, اور جنسی خواہشات کا خاتمہ کرنا انسان کی فطرت کے خلاف ہے. جو بھوک پیدا ہو, بھوک نیچرل چیز ہے, فطری چیز ہے, اس فطری چیز کی ضرورت پورا کرنا یہ فطری چیز ہوگی. اور اگر کوئی مذہب کہے گا صاحب اگر آپ کو بھوک لگے گی تو ہر جگہ کوئی چیز دکھا سکتے, بھوک کو دباؤ, اس کو مٹاؤ, بھوکا اپنے آپ کو رکھو, چاہے سوکھ کر کے کانٹے بن جاؤ مگر بھوکا رہنا بہت خوبی کی بات ہے, تم کہہ کے خلاف فطرت ہے. پیاس لگنا انسان کی فطرت میں ہے. اگر کوئی مذہب کہتا ہے پانی بالکل نہیں پینا اور بغیر پانی کے جیو, اور چاہے سوکھ کر تم کانٹے ہو جاؤ مگر کوشش یہ کرنا بغیر پانی کے جینے کی, تو کہیں گے خلاف فطرت ہے. اسی طرح سے اگر کوئی مذہب یہ کہتا ہے نکاح بالکل نہیں کرنا, عورت کے نزدیک بھی نہیں جانا, اور عورت کے نزدیک جاؤ گے تمہاری روحانیت ختم ہو جائے گی اور تمہارے اخلاق جو ہے بگڑ جائیں گے, تم اچھے انسان بن نہیں سکو گے, اور تمہیں مذہبی طور پر اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کیا کرو گے کہ تم عورت سے بالکل دور رہو. اگر کوئی مذہب یہ کہتا ہے تو وہ خلاف فطرت ہے. اس کے مقابلے اسلام کیا کہتا ہے, اس دنیا میں رہو, اس دنیا کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ, تم نکاح بھی کرو, اپنی جنسی خواہشات کی جائز تکمیل کرو, منزل اس کو نہیں بننے دینا, منزل اس کو نہیں بننے دینا, لیکن ہم تمہاری اس فطری چاہت کو پورا کرنے کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں, اور اتنا کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ تم اگر اپنی خواہشات پوری نہیں کر پا رہے ہو, نہیں کر پا رہے ہو تو تم دوسرا نکاح بھی کر سکتے ہو, تیسرا بھی کر سکتے ہو, چوتھا بھی کر سکتے ہو, اتنا کھلا راستہ رکھا گیا. تو کیا معلوم ہوا, اسلام فطری مذہب ہے اور باقی مذاہب جو ہیں وہ فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں. ہندو مذہب بھی یہ کہتا ہے, مذہبی اصول جو ان کا ہندوؤں کا ہے, ان کا مذہبی اصول یہ ہے کہ برہمچاری بنو, سوامی بنو. ان کا فطری اصول یہ, ان کے مذہبی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ سنیاسی بنو, اور جو برہمچاری بنے گا سنیاسی بنے گا وہ زیادہ اونچے درجے کا انسان ہوگا ان کے مذہب کے مطابق. ہمارے مذہب کے مطابق اونچے درجے کے انسان نہیں, ہمارے مذہب کے مطابق اونچے درجے کے انسان کون ہوگا کہ جو اس دنیا میں رہے, یہاں کھائے پیے کمائے, بیوی بچوں کے ساتھ رہے, ان کی ضروریات بھی پوری کرے. اور یہ تو ہمارا ہی مذہب ہے, حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی کماتا ہے اور حلال ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہی ہے. ان کے ہاں اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے, اس کو دان کہیں گے. ایک اور مثال میں عرض کرتا ہوں فطرت کے مطابق ہونے کی. جیسے دو شخصوں میں اختلاف ہوتا ہے, جیسے دو پڑوسوں میں اختلاف ہوتا ہے, جیسے باپ بیٹے میں اختلاف ہوتا ہے, ٹھیک اسی طرح سے کبھی میاں بیوی میں بھی اختلاف ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. اب اس اختلاف ہونے کے بعد پھر مذہب سے ہم پوچھتے ہیں ان کے مذہب سے, جی ہم کو آپس میں اختلاف ہو رہا ہے, انبن ہو رہی ہے, جدا ہونے کی اجازت ہے کہ بالکل نہیں, جی ہماری زندگی بڑی پریشانی میں ہے, کہا کچھ بھی ہو مگر تم کو جدا رہنے کے, جدا ہونے کی اجازت بالکل نہیں, جی اپنی مہربانی سے کوئی ڈائیورس کا حق دے دیجیے کا بالکل نہیں ہے. تو ہندو مذہب میں ڈائیورس کا حق نہیں, عیسائی مذہب میں ڈائیورس کا حق نہیں. اب اسلام سے پوچھا, انہوں نے کہا بھائی یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, مگر تمہاری زندگی جہنم بن چکی ہے, اس پریشانی سے بچانے کے لیے ہم تمہیں بہت کڑوے انداز میں آخری درجے میں مجبور ہو کر تمہیں طلاق کا حق دے دیتے ہیں. جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو بجائے اس کے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ رہو اور ایک دوسرے کو تنگ کرتے رہو, پریشان کرتے رہو, تم جدا ہو جاؤ, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ پیدا کرے گا, ان کے لیے کوئی راستہ. تو طلاق کا حق دینا یہ دراصل فطرت کی پاسداری ہے, اور طلاق کا حق نہ دینا فطرت کی خلاف ورزی ہے. تو اسلام اپنی تمام اصولوں میں انسانی فطرت کے بالکل مطابق ہے. یہ جو آج کے زمانے میں ڈائٹنگ کراتے ہیں اسی کو اسلام نے کہا روزہ, پسا روزہ. اب یہ روزہ جو ہے باقی مذہبوں میں روزہ کبھی تو مذہب والوں نے کیا کہا, کہنے لگا صاحب بس آگ پر پکی ہوئی چیز مت کھائیے باقی سارا کھاتے رہیے. تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں صاحب, جب ڈائٹنگ ہوگی, جب روزہ ہوگا تو اصلی والا روزہ ہوگا, اور روزے کے فائدے تم پر, تمہارے جسم پر اس کے آدھے فائدے پڑیں گے, تمہارے روح پر اس کے فائدے پڑیں گے, تمہارے اخلاق اس کے متاثر ہو جائیں گے. غرض ہے کہ اسلام فطرت کے تمام معاملات کے بالکل مطابق چلتا ہے اور باقی مذاہب اسلام انسان کی فطرت کے مطابق نہیں چلتے ہیں. اس طرح سے گویا یہ چار یا پانچ اصول میں نے عرض کر دیے, جن کی بنیاد پر ہم پوری بصیرت کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ حق صرف اسلام ہے اور باقی مذاہب حق نہیں ہے. عام طور پر جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں, جب ان سے پوچھتے ہیں جب اسلام قبول کرنے کی کیا وجہ آپ کے سامنے آئی, اس وقت ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کوئی ایسا پہلو ہوگا حیرت انگیز کہ جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں آیا ہوگا, اور کوئی بہت ہی عجیب چیز اسلام کی اس کی نظروں میں آئی ہوگی جس کی بنا پر اس نے اسلام قبول کیا, ورنہ وہ تمام چیزیں جو ہم کو اپیل کرتی ہیں وہ چیزیں تو ایسی پرکشش لگتی نہیں ہیں کہ یہ آدمی اسلام میں آیا ہوگا. تو اگلا جواب دینے والا ایسی عام قسم کی چیز بتاتا ہے جو ہر وقت ہمارے نظروں کے سامنے گزرتی ہے مگر ہم کو کبھی تعجب نہیں ہوتا. مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے اسلام قبول کیا اس لیے کہ اسلام میں توحید بالکل سیدھی سادھی, اللہ ہے, اکیلا ہے, اسی نے کائنات بنائی, وہ بڑا رحیم ہے اور بڑا طاقتور ہے. اس کے مقابلے میں جس مذہب کو میں مان رہا تھا اس میں کبھی کہتے ہیں خدا تین ہے, کبھی کہتے ہیں تین نہیں مگر ایک ہی ہے. اچھا صاحب ایک ہی خدا کہنے لگے نا, ایک میں ایک میں سے تین نکلے ہیں. اور کہا صاحب آپ تین مانے یا ایک مانے, کہنا کہ تین میں سے ایک ہے, ایک میں سے تین. عیسائی فلسفہ آج تک 2000 تقریباً 1500 سال سے اس پر ڈسکس کر رہا ہے, آج تک کلیئر نہیں کر سکا یہ ہے کیا چیز. اور ایسے ایسے عجیب عجیب نقطے اس میں نکالے جاتے ہیں لیکن آخر میں پھر وہی رہ جاتا ہے. تو ہر انسان کہتا ہے جی آج تک ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ تسلیث کیا چیز ہے. کبھی کہتے ہیں تین, تین میں سے پھر ایک, اور اس میں کبھی مثال بتاتے ہیں کہ صاحب دیکھیے چائے جو ہے وہ تین چیزوں سے مل کر بنی ہے مگر ہے ایک. صاحب چائے کی مثال مل گئی خدا کو ثابت کرنے کے لیے, انا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ. یہ اتنی بولی دلیلیں ہیں, انسان دوڑ دوڑ کر کے پھر ایک دور دراز قسم کی مثال نکلی اور مذہب کی سب سے بنیادی چیز ثابت کرنی. خلافی فطرت ہونے کی مثال کا عرض کرتا ہوں. عیسائی کیا کہتے ہیں, خدا نے اپنے پیارا بیٹا دنیا کے گناہگار انسانوں کے گناہوں کے بدلے میں خوشی کے ساتھ پھانسی پر چڑھا دیا, اور پھانسی پر چڑھا دیا اور دنیا کے تمام انسانوں کی طرف سے کفارہ ہو گیا, اب جو چاہے تم گناہ کرتے رہو کیونکہ میں نے پھانسی لے لی تمہاری طرف سے. یہ تو بالکل آنا کانا بات ہے صاحب, یہ تو بچے بھی نہیں کریں گے کہ سزا دے اپنے پیارے بیٹے کو, اور سزا ہے ان انسانوں کی جرموں کی طرف سے جو ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں ہے. اور اس کے مقابلے اسلام سیدھے کہتا ہے کہ صاحب آپ نے نیک کام کیا اس کا بدلہ ملے گا, آپ نے برا کام کیا اس کی سزا لگے گی. تمام جزا اور سزا کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے, آپ کے اعمال کے ساتھ ہے, فطری ذات ہے. غرض یہ کہ ان چند اصولوں کی بنیاد پر ہمارا یقین اور ہر مسلمان کا یقین ہونا چاہیے کہ اسلام سچا مذہب ہے. اور سوا پھر اللہ تعالیٰ شاہ نے اسی وجہ سے احرام کیا, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ, اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کر کے آؤ گے مجھے قبول نہیں ہے, وہ تو میں ہوں. تحریفوں کا اندازہ دیکھ لیجئے, عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مذہب کا نام عیسائیت نہیں رکھا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مذہب کا نام یہودیت نہیں رکھا, لیکن انہوں نے اپنے مذہب کا نام تک چینج کر دیا. اور ہمارے نبی نے اپنے دین کا نام اسلام رکھا تھا, ہم اسی نام پر ابھی قائم ہیں اور ہم اس نام کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. بیچ میں کوششیں ہوئی تھی بدلنے کی, چنانچہ ایک طبقہ شروع کر ایک طبقے نے شروع کیا تھا کہ اسلام کو کہا جائے گا مومڈنزم. تو اسی وجہ سے وہ کہتے تھے مومڈن لا ہے یہ, تو ہمارے تمام بیدار مغز و دور اندیش علماء نے کہا ہے مومڈنزم نہیں یہ اسلام ہے. ہمارے اسلام کا نام جو ہے وہ ذات کے ساتھ نہیں ہے, یہ اسلام کا نام جو ہے وہ فکر کے ساتھ ہے. اسلام نام ہے خدا کے سامنے جھک جانے کا, یہی اسلام کا نام بھی ہے. باقی مذہبوں نے اپنے مذہبوں کے نام بدل دیے, ہم بھی بدلیں گے. ایک مذہب والوں نے اپنے مذہب کا نام علاقے کے ساتھ جوڑ دیا, یہ ہندو دراصل نہ ملک کا نام ہے, اس لیے ہندوستان سے باہر کے لوگ ہیں وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی ہندو کہتے ہیں. اب بالکل ایسے ہی جیسے کہ صاحب آپ کہاں کیا ہندو, تو آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں, تو لفظ ہندو انہوں نے اپنے مذہب پر فٹ کر دیا کیونکہ اس کا اپنا کوئی نام ہی نہیں. لیکن ہمارا دین جو ہے اس کا اپنا ایک نام موجود ہے, اور جو ٹھیک وہی نام ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر کے متعین کیا تھا, وہی نام ہمارے موجود ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی دین کے. بہرحال اس طرح سے اسلام اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ دنیا میں قائم ہے, اس لیے سچا مذہب یہی ہے. یہ میرے کسی بھائی نے سوال بھیجا ہے, پاجامہ یا پینٹ کو ہم نماز پڑھتے ہوئے نیچے سے اوپر کی طرف فولڈ کرتے ہیں, کیا اس میں نماز پڑھنی درست ہے یا نہیں؟ یہ سوال شاید اس سے پہلے بھی آیا ہے, اور اگر نہیں آیا ہوگا تو کسی جگہ میں نے اس کی تفصیل عرض کر دی ہے. یہ پاجامہ یا پینٹ جو ہے وہ نیچے سے فولڈ کرنا, یہ مسئلہ صرف تب سے پیدا ہوا جب سے وہ کیو ٹی وی آیا ہے, اس سے پہلے کبھی یہ مسئلہ نہیں, اور وہیں سے یہ شروع ہو گیا کہ سب کپڑے کو فولڈ کرنا جو ہے اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. نہ اس کا کوئی نہ اس کی کوئی دلیل ہے, نہ اس کا کوئی ثبوت ہے, کہیں نہیں. اور وہ کھٹ سے کہہ دیتے ہیں بخاری شریف میں ہے, حالانکہ بخاری میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ کپڑے کو نیچے سے فولڈ کرنے کے نتیجے میں نماز نہیں ہوگی, لہذا کپڑے کو نیچے ہی رکھو. اور اگر اصول یہ ہوتا کہ کپڑے کو فولڈ کرنے کے نتیجے میں نماز نہیں ہوگی, تو یہ جو کالر فولڈ کرتے ہیں یہ کیسے جائز ہو گیا, اور یہ جو کپڑا یہاں سے فولڈ کرتے ہیں یہ کیسے جائز ہو گیا, ٹھیک, اور یہ جو ٹوپی ہم سردیوں میں فولڈ کرتے ہیں یہ کیسے جائز ہو گیا, اور وہ پٹھانوں کی وہ گھما کر کے وہ 50 فولڈ جو ہوتے ہیں وہ کیسے جائز ہو گیا, اور وہ جو سردیوں میں آپ جرسی پہنتے ہیں اور یہاں سے یوں فولڈ کر کے رکھتے ہیں چاہے لمبا ہونے کی وجہ سے چاہے فیشن کی وجہ سے, وہ کیوں نہیں جائز ہوا پھر؟ یہ فولڈ بےچارا ایک پاجامے کے لیے کیوں آ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اور یہ بھی عجیب بات ہے, کیا اصل میں اسلامی حکم یہ تھا کہ ٹخنے کو کھلا رکھو, اب یہ مسلمان بیچارہ باقی اوقات میں تو کھول نہیں پا رہا تھا, نماز میں اس نے کم سے کم سوچا چلو نماز میں یا تو اوپر کو کھینچوں گا, اور اوپر کو نہیں کھینچ رہی ہے پینٹ یا سیکنڈ ٹائٹ تو کم سے کم نیچے ہی موڑ لوں گا, ٹخنا تو کھول لوں گا. ٹھیک, یہاں سے جواب آیا نہیں آپ نماز میں بھی نہیں کھولنا. اب یہ نماز میں اگر بچ رہے ہیں, بچنے کا ارادہ اس نے کیا تھا تو یہاں سے جواب آ گیا کہ نہیں نماز میں بھی نیچے ہی رکھو. تو انجام کیا نکلا, انجام گویا یہ نکلا کہ یہ ایک جگہ پر جا کر کے اس سے بچنا چاہ رہا تھا, کیونکہ حدیث میں سوال سے منع ہے, صاف صاف حدیث میں موجود ہے اور اس میں غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے, بخاری میں مسلم میں ترمذی میں تمام حدیث کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کو سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے, اور اس میں ہیل لید و بال کرنے کی اور کوئی حجت بازی کرنے کی اور استثناء پیدا کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. تمام شارحین متفق اس بات پر ہیں کہ ٹخنا کھلا رکھنا ضروری ہے اور اسلام کی شعار میں سے ہے. یہ تو یوں سمجھیے گویا مسلمان اور غیر مسلم, غیر مسلموں کے ہاں نیچے تک کپڑا لٹکا ہوا ہوگا اور مسلمانوں کے ہاں کپڑا اوپر ہوگا. یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے کیا, اور میں عام طور پر یہ عرض کرتا رہتا ہوں ایمانی کمزوری ہے کہ ہمارے نبی نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ٹخنا کھلا چھوڑ دینا, ہم نے کہا جی اس سے تو ہماری انسلٹ ہوگی اور ہم اسے بیکورڈ ہو جائیں گے, اور بعد میں مغربی قوموں نے کہا کہ صاحب تم پینٹ ہی نکال دو, پاجامہ ہی نکال دو, نکر پہن لو, تو مسلمان نے کہا ہاں ہاں ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس میں ہم کو ترقی ہو جائے گی. بہرحال یہ بات طے ہے کہ تخلے کھلا رکھنا جو ہے وہ اسلام کا مطلوب حکم ہے. اب ایک مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے میری ایمانی حالت ایسی ہے کہ میں زندگی کے باقی معاملات میں باقی اوقات میں اپنے تخلے کھلا چھوڑ نہیں پاتا ہوں, نہیں رکھ پاتا ہوں, اب کم سے کم نماز کے وقت میں کبھی اوپر کھینچتا ہوں اور کبھی نیچے سے موڑ کر کے رکھتا ہوں, چلو نماز کے دوران بھی زوان سے بچ جاؤں گا. تو یہاں سے جواب آئے گا کہ نماز کے دوران آپ نہیں کرنا, اور اگر آپ نے یہ کیا تو جس نماز کو اچھا بنانے کے لیے آپ نے یہ کیا تھا وہ نماز ٹوٹ گئی. غلط مسئلہ ہے یہ, ہرگز ایسا نہیں ہے, اور اس سلسلے میں کتاب بھی لکھی گئی, میں نے وہ ساری کتاب پڑھی اس میں کوئی دلیل نہیں ہے, اور وہ میرے بھائی یہاں موجود ہیں جنہوں نے وہ کتاب مجھے دی تھی, اور اتفاق جموں میں مجھے وہ کتاب انہیں دی تھی بہت فکر مندی کے ساتھ, تو میں بھی بہت پریشان تھا کہ صاحب جب اس باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے انہوں نے اس میں کہا صاحب اس میں تو بخاری شریف کے حوالے ہیں, تو تھوڑی سی فکر پڑ جاتی ہے آدمی کو کہ ایسا نہ ہو واقعی کہیں مسئلہ موجود ہو کر ہمارے سے غلط بتاتے رہے ہوں. سارا میں نے کتاب دیکھی, اس میں بخاری شریف اس کی حدیثیں وہ ساری تشریحات دیکھی, مسئلہ ثابت نہیں ہوا اور غلط مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ بات طے ہے کہ آپ نماز کے دوران ہی نہیں نماز کی باقی اوقات میں بھی تخنا کھلا رکھیں, اور اسلام کا شعار ہے, یہ شرمانے کی بات نہیں ہے. دنیا کی قومیں جب اپنی تہذیب کو فخر کے ساتھ آگے بڑھاتی ہے اور ایک شخص اپنی پگڑی گرانے کو تیار نہیں اور دوسرا اپنی ٹائی گرانے کو تیار نہیں, تو مسلمان کیوں شرما جاتا ہے اپنے نبی کے طرز عمل اور ان کے متعین کردہ لباس کو استعمال کرنے سے. اور عجیب بات ہے دنیا کی قومیں مسلمان کے اپنی اصلی تشکر میں جب دیکھتے ہیں تو دنیا کی قومیں معروف ہو جاتی ہیں, اور جب مسلمان اپنی شکل و صورت کو بدل کر کے ان کے رنگ میں آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا یہ ڈھیلا ڈالا ہی ہے, اس سے کوئی خطرہ نہیں, خطرہ جو ہے اس سے ہے, کس سے, کہ جو اپنی اصل شکل میں ہوگا, اصل فارم میں ہوگا, جو صفت اللہ کے عالم میں ہوگا, صفت اللہ نے اللہ کا رنگ یہ ہے. بہرحال یہ پاجامہ موڑنا جو ہے یہ درست ہے, وہ آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا آستان بنانا جائز ہے اور کیا وہاں جانا بہتر ہے یا عام قبر؟ پہلی بات یہ ہے کہ آستان بنانے کے لیے اسلام نے کوئی حکم نہیں دیا, نہ صرف یہ کہ حکم نہیں دیا بلکہ حدیث میں صاف صاف منع کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں پر تعمیر کرنے سے منع کر دیا, قبروں پر تعمیر کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا. آپ ایک سوال ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ابھر جائے گا کہ خود حضرت نبی علیہ السلام کی قبر اطہار پر تو گنبد خضرا ہے. اس کا جواب, حضرت نبی علیہ السلام کے قبر اطہار پر تعمیر نہیں, وہ تو تعمیر کے اندر آپ کو دفن کیا گیا, یعنی وہ تو حجرہ تھا حضرت عائشہ کا, وہ تو کمرہ تھا حضرت عائشہ کا, اس میں حضرت آپ کو دفن کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی میدان میں دفن کیا گیا اور بعد میں اس کے اوپر بنایا گیا ہو, یہ نہیں. تو بہرحال آستان بنانے کا اسلام نے کہیں حکم نہیں دیا, اور یہ وہ جو ہے اصل میں انسانی مزاج یہ ہے کہ جن طبقات کے ذریعے سے انسانوں تک کوئی خیر کی بات پہنچتی ہے وہ طبقے انسانوں کو پیارے ہو جاتے ہیں. اس کی مثال عرض کرتا ہوں, مصر میں اسلام پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے سے, تو اہل مصر کو صحابہ سے بے انتہا زیادہ محبت ہے, حتیٰ کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ سے زیادہ محبت ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہی ہمارے محسن ہیں. بس ٹھیک اسی طرح سے جن جن علاقوں میں صحابہ کے بعد کے لوگوں سے اسلام پہنچا, مثلاً اولیاء کرام کے ذریعے سے اسلام پہنچا, تو وہاں کی قوموں میں اولیاء کرام کی بڑی زیادہ محبت ہے, اور یہ محبت جو ہے کبھی ان حدود سے آگے نکل جاتی ہے جو جن حدود کو پار نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ محبت کے رنگ جو ہیں وہ عجیب عجیب ہوتے ہیں. تو یہ محبت جو ہے یہ تڑپتی ہے ہم کچھ کریں, اس کی مثال میں بتاتا ہوں، ہم کچھ کریں، یہ محبت چاہتی ہے۔ یہاں کشمیر میں جو سب سے پہلا شخص آیا اسلام لے کر، ان کا نام تھا سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل، ترکستانی۔ وہ یہاں آئے اور ان کے آنے پر یہاں کا بادشاہ، اس کا نام تھا رنچن، اس نے اسلام قبول کیا اور سید شرف الدین نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، اس کا نام صدر الدین رکھا۔ اب یہ شخص جب مسلمان ہو گیا صدر الدین، تو اس کا گویا وہ شخص بھی یہاں موجود ہے جس کے ذریعے سے اس کا اسلام ملا۔ ادھر سے یہ بادشاہ تھا، چھوٹے درجے کا ہی تھا، اس وقت کشمیر اس دور سے گزر رہا تھا جس دور کو یہاں آج بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن سمجھتے کم ہی ہیں۔ یہاں ہو سکتا ہے آپ نے کبھی سنا ہوگا یا سنیں گے کبھی، یہاں کہتے ہیں کشمیری کشیر روہت کا گھر۔ جب اسی وقت یہ بات حادثہ پیش آیا تھا جس میں کشمیر میں 11 گھر رہ گئے تھے۔ یہ مبالغے کی بات ہے، یعنی بہت زیادہ یہاں انسانوں کا قتل عام ہوا تھا، اور اس سے پہلے ایک ڈاکو قسم کا آدمی آیا تھا فوج لے کر، اور یہاں کشمیر میں قتل عام کر گیا تھا وہ۔ تو اس کے نتیجے میں یہاں کشمیر کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی۔ انہیں پر بادشاہ تھا یہ صدر الدین یعنی رنچن۔ اب وہ جب مسلمان ہوا تو بہت خوش تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد اب یہ جو اس کا گزرگ تھا جس نے اس کو کلمہ پڑھایا تھا عبد الرحمن بلبل، وہ ایک ڈیڑھ سال یا دو سال کے عرصے میں ان کی وفات ہو گئی۔ اب وہ جو رنچن ہے وہ تڑپنے لگا، میرا یہ گزرگ تھا، اب میں کیا کروں گی اس کے نام پر۔ تو جہاں وہ دفن کیے گئے وہاں کھٹ سے انہوں نے سب سے پہلے لنگر چالو کر دیا کہ صاحب یہ جو میرا استاد تھا جس نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے، میرا پیر تھا جس نے مجھے اسلام پڑھایا تھا، اس کے نام پر میں یہ لنگر چالو کر دیتا ہوں، اور یہ لنگر جو آئے گا سو کھا سکتا ہے، جو آئے گا اس کو کھانے کی کھلے عام اجازت ہے۔ چاہتے بعض لوگ اپنے گھروں کا کھانا یہیں چھوڑ کر وہاں جا کر کے کھاتے تھے، ٹھیک، اور یہی بعد میں بنا ہے بلبل لنگر، یہ سمجھا بلبل لنگر، یعنی بلبل کے نام پر یہ لنگر چالو کر رہا ہوں میں، اسی کو بعد میں بنایا گیا، بن گیا بلبل۔ تو اولیا کے ساتھ محبت یہ دراصل ان تمام علاقوں کی سرزمین میں رچا بسا تصور ہے جن علاقوں میں اولیاء کے ذریعے سے اسلام پہنچا، جن علاقوں میں مجاہدین کے ذریعے سے اسلام پہنچا، وہاں ذہنیت وہی ہے، وہاں کا مزاج وہی ہے، اور وہاں کا انہیں یہ سر ہمدردی زیادہ، یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ ہم پر بھی اس کا، جس طبقے کے ذریعے سے مجھے دین کے ساتھ تعلق ملا وہ طبقہ مجھے پیارا لگے گا، طے ہے۔ جس شخص کے ذریعے سے مجھے اسلام کا تعلق ملا وہ شخص میرے پر مجھے پیارا ہوگا، جس استاد سے مجھے بہت بڑا نفع ہوگا وہ استاد مجھے پیارا لگے گا، جس شخص نے مجھے، جس شخص نے کسی انسان کو اپنی بیٹی نکاح میں دی وہ شخص کو پیارا لگے گا۔ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ تو اسی طرح سے اولیاء کی محبت فطرت میں داخل ہے، لیکن اس کے بعد اس اولیاء کی محبت کو اس حد تک پہنچا دینا کہ جو خود اسلام پسند نہیں کرتا ہے کہ صاحب اب ہم نے عمارتیں بنائیں اور ان عمارتوں پر اب وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، ان پر طرح طرح کے رنگ و روغن کر رہے ہیں، اور میں کیا کر رہے ہیں، تو اس میں سیدھی بات اسلام سے پوچھنے کی، جی ہم کریں یہ، اسلام کہتا ہے صاحب اس کا فائدہ کیا نکلے گا، بجائے اس کے کہ یہ صدیوں سے آپ یہ رقمیں خرچ کر رہے ہیں تعمیر فن کے نام پر، تعمیر فن کے نام پر، اس سے آپ اپنے دین کے کتنے ہی شعبوں کو زندہ کر سکتے تھے، لیکن آپ دے رہے ہیں تعمیر فن، اور تعمیر فن کے نتیجے میں آپ کیا کیا ہوتا ہے آگے، سب طرح طرح کے رنگ ہو رہے ہیں، ایک آسمان پر تمام چیزیں موجود ہیں، انہوں نے کہا یہ بناؤ ذرا لو باہر، تو پرانی ساری چیزیں نکال کر باہر کر دی، اب نیا کنکریٹ آسمان بن گیا، تو لاہور میں اسے خرچ کر دیا گیا۔ تو پہلا تھا تب بھی ٹھیک، اب میں بہر خلا سا یہ ہے، اسلام ہمیں آسان بنانے کا حکم نہیں دیتا ہے، اور اگر کہیں حکم ہوتا تو قرآن میں، حدیث میں، تفسیر میں، فقہا کے یہاں، محدثین کے یہاں، جہاں جہاں سے اسلامی قانون ہم تک پہنچتا ہے ان تمام کے یہاں، اور یا پھر جن اولیاء کے نام پر یہ آسان آپ بناتے ہیں، خود ان اولیاء کا حکم اگر ہوتا تب بھی کسی نے کسی ذریعے میں گنجائش تھی، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں۔ اس کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ ہاں آسان جانا جائز ہے ناجائز ہے، تو جواب یہ ہے کہ پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ آپ جائیں گے کیوں۔ اگر آپ جائیں گے وہاں اس لیے کہ آپ کی روح کے اندر اتنی قوت ہے کہ اس بزرگ کی روحانیت سے آپ فائدہ اٹھا پائیں تو ضرور جا سکتے ہیں، قصبِ فیض اس کا نام ہے، نمبر دو۔ اور اگر آپ یہ اس لیے جا رہے ہیں کہ صاحب وہاں ایک بزرگ مدفون ہے جس بزرگ کا ہم پر اور ہماری قوم پر احسان ہے، میں ان کے لیے فاتحہ پڑھوں گا، اس لیے جانا چاہیں ضرور جائیے۔ اور نمبر تین، جو حدیث میں وجہ لکھی ہے کہ تم قبر پر جاؤ اور یہ سوچو ایک زمانہ تھا یہ میری طرح اس زمین پر چلتے پھرتے ہوں گے، مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے خوبصورت رہے ہوں گے، مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے صحت مند رہے ہوں گے، اور آج یہ قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، نہیں معلوم ہے کس حال میں ہوں گے، نیک انسان ہوں گے، میں تو یہی سمجھتا ہوں نیک انسان ہوں گے تو عافیت کے ساتھ ہوں گے، کل تو میں بھی اسی طرح سے زمین میں ہوں گا، اور ایک وقت آئے گا کہ مجھ پر لوگ فاتحہ پڑھنے آئیں گے، اور ایک وقت آئے گا مجھ کو بھی لوگ بھول ہی جائیں گے۔ تو اس نیت سے قبر پر جانا کہ اپنی موت یاد آ جائے، خدا نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبرستان جایا کرو، وہ تم کو موت کی یاد دلائے گی، تذکر الآخرہ، وہ آخرت تمہیں اپنی موت یاد دلائے گی۔ تو اپنی موت کو یاد کرنے اور تصور آخرت پیدا کرنے کے لیے قبرستان جانا بالکل درست۔ تو اس طرح سے گویا یہ تین اصول ہیں، اور چوتھا اگر کوئی آدمی اس لیے قبرستان جاتا ہے کہ میں اس بزرگ سے مانگوں گا تو ہرگز درست نہیں۔ سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، کیا ایک مقلد چاروں مسلکوں پر عمل کر سکتا ہے یا نہیں، تاکہ ایک حدیث پر، ہر ایک حدیث پر عمل ہو جائے، شریعت کے تناظر میں جواب عطا فرمائیں. جواب یہ ہے، جن چاروں اماموں نے یہ فقہ تیار کیا ہے، ان چاروں اماموں کا فیصلہ یہ ہے کہ عمل کرو گے تو ایک ہی پر کرنا. جن فقہا نے یہ سارا علم فقہ تیار کیا ہے، اور یہ عظیم الشان احسان ہے امت پر. یہ جو ہم میں سے کچھ بھائیوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ فقہ کچھ نہیں ہوتا ہے، شدید ترین غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور اس کا انتہائی خطرناک ترین نقصان ہوگا. اور جو آدمی یہ سمجھتا ہے فقہ کا کچھ نہیں ہے، وہ درحقیقت نہیں جانتا ہے آگے اس کا انجام جانے والا ہے. وہ لاکھوں مسائل جو صرف فقہ کی بنیاد پر اسلام حل کر دیتا ہے، وہ لاکھوں مسائل بیک وقت بیک لخت غیر معتبر ہو جائیں گے. جب یہ آدمی تصور کرتا ہے کہ صاحب ہم صرف قرآن و حدیث پر عمل کریں گے، وہ نہیں جانتا ہے کہ جب اسلام کے مسائل میں آدمی گھسنے لگتا ہے تو وہاں کیا کیا مشکلات آتی ہیں. وہاں تو قرآن بھی کبھی خاموش، حدیث بھی خاموش، وہاں تو فقہا نے اپنی محنتوں کے نتیجے میں تمام مسائل کا حل نکال کر کے رکھا ہے، تب ہم اسلام پر عمل کر پاتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اسلام اگر مکمل ہوتا ہے تو مکمل ہونے کے لیے فقہ ہونا ضروری ہے، ورنہ اسلام مکمل ثابت نہیں ہو سکے گا. میں بس یہ عرض کر دیتا ہوں، تقریباً زیادہ زیادہ 500 حدیث قرآن کی آیتیں ہیں جو اسلام کے احکام کے متعلق ہیں، اور چند ہزار حدیثیں ہیں جو اسلام کے احکام کو بیان کرتی ہیں. چند سو آیتیں اور چند ہزار حدیثوں کے نتیجے میں انسان کی زندگی کے تمام معاملات کا فیصلہ کیسے ہو سکے گا؟ ابھی چند دنوں پہلے کا مسئلہ ڈھونڈ رہے، اس مسئلے میں ہم لوگ حیران ہو گئے، اللہ اکبر. ایک شخص نے جال بچھایا تاکہ جانور کا شکار کرے، اور جانور آ کر کے پھنس گئے اس میں، اور اس کے بعد پھر سوال پیدا ہوا یہ جانور کس کی ملکیت ہے کہ جس نے جال بچھایا تھا. بہت اچھا. دوسری جگہ مسئلہ لکھا ہوا کہ ایک شخص نے جال پھیلایا خشک کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جانور آ کر اس میں پھنس گئے، تو یہ جانور جو ہیں یہ اس کی ملکیت بن گئے یا نہیں بن گئے؟ قرآن بھی خاموش ہے، حدیث بھی خاموش ہے. وہاں فقہا فارمولا پہلے بیان کر دیتے ہیں، اس فارمولے کے نتیجے میں آدمی اس کا فیصلہ نکالتا ہے. فقہا نے فارمولا کیا بیان کیا ہے؟ اب امور بھی مقاصدہ، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کا مقصد آپ کو بتا دے گا یہ کام جائز ہے ناجائز ہے. ایک آدمی نے جانور بچھایا تھا خشک کرنے کے لیے، جانور پھنس گیا تو آپ کا ہے ہی نہیں ہے، اور آپ نے جانور بچھایا تھا اس لیے تاکہ جانور پھنس جائے تو بھی جانور آپ کا ہی ہے. غرض یہ کہ فقہا نے محنتیں کر کے پہلے اصول بنائے، فقہ تیار کیا، قواعد فقہ تیار کیے، اور اس کے نتیجے میں اسلام کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. انہیں فقہا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب آپ مسئلہ پر عمل کریں گے تو ایک ہی پر عمل کریں گے، بیک وقت تمام پر نہیں. اور یہ جو ذہن میں آتا ہے کہ صاحب وہ حدیثوں میں ایک اس حدیث پر عمل کرتا ہے، کہ اتنا ہی فقہ کا معاملہ نہیں ہے. بے شمار وہ مسائل جن کے بارے میں قرآن اور حدیث بالکل خاموش ہیں، اور ان مسائل میں فقہا کو اختلاف ہو جاتا ہے. ایک فقیہ ایک بات کہتا ہے، دلیل اپنے ساتھ بیان کرتا ہے، دوسرا فقیہ دوسری بات کہتا ہے، دلیل اپنے ساتھ بیان کرتا ہے. ادھر سے بھی عقلی دلیل ہوتی ہے، ادھر سے بھی عقلی دلیل ہوتی ہے. وہاں تو آپ ادھر عمل کریں گے تو عقلی دلیل پر، ادھر عمل کریں گے تب بھی عقلی دلیل پر عمل کریں گے، وہاں تو حدیث ایک طرف سے بھی. اس لیے اصول یہ ہے، جب آپ کسی فقہ پر عمل کریں گے تو اسی ایک پر عمل کریں گے. اور جن لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس فقہ پر بھی عمل کریں، اس فقہ پر بھی عمل کریں، وہ آخر میں کسی فقہ پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے نفس پر عمل کرتے ہیں. کیسے؟ وہ دیکھتے ہیں اس مسئلے میں ان کی رائے کیا ہے، ان کی رائے کیا ہے، ان کی رائے کیا ہے، جس کی آسان والی لگی اسی پر عمل کرتے ہیں. اس کی میں عملی مثال عرض کرتا ہوں. یہ سوال کتابوں میں آتا ہے کہ صاحب عورت کو اگر ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا یا نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وضو ٹوٹ گیا. دلیل انتہائی مضبوط ہے، قرآن کریم کی آیت بیان کرتے ہیں، اگر تم نے عورت کو لمس کیا تو وضو ٹوٹ گیا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں عورت کو لمس کرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. دلیل انتہائی مضبوط بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو نماز پڑھتے تھے، ایک دن میں رات کو اٹھی، میں حضور کو ڈھونڈنے لگی، حضور کہاں ہے، تو میں نے جو ڈھونڈا ہاتھ لگا کر تو میرا ہاتھ حضور کے پاؤں کو لگ گیا، سمجھ گئی میں کہ حضور سجدے میں ہیں. عورت کا ہاتھ مرد کو چھو گیا، ثابت ہوا کہ وضو نہیں ٹوٹا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی حدیث ہیں، تو امام ابو حنیفہ چند احادیث کی بنیاد پر کہتے ہیں عورت کے ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیت کی بنیاد پر کہتے ہیں وضو ٹوٹ جائے گا. بہت اچھا. اب کیا کریں گے ہم؟ آپ کہیں گے امام شافعی کا مسئلہ بھی صحیح ہے، امام ابو حنیفہ کا مسئلہ بھی صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دونوں صحیح ہیں، لہٰذا میں عمل کروں گا فی الحال امام ابو حنیفہ کے مسئلہ پر، عورت کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بہت اچھا، آگے چلتے ہیں. سوال پیدا ہوا اگر انسان کو الٹی آ گئی، الٹی آنے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں بالکل نہیں ٹوٹتا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ضرور ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ معدے سے اگر یہ کھانا ابھر کر کے آیا تو معدہ ان حدود میں داخل ہے جن حدود میں کچھ ناپاکیاں کھانے کے ساتھ شامل ہو چکی ہوتی ہیں. یہ کھانا نیچے سے اگر آئے گا تو وضو وضو ٹوٹ جائے گا, اوپر سے اگر آ گیا تو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. یہاں بات کر کے ہم کو ان میں تین کو بھی ٹچ کرنا پڑتا ہے, لیکن اس پہلو کو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ یار کھانا یہاں سے چلا گیا نیچے, تو نیچے جانے کے بعد وہ کون سی سرحد ہے جہاں اس میں ناپاک اجزاء شامل ہو جاتے ہیں, اور آگے جا کر ہم کہتے ہیں پاکانہ نکلا تو یہ ناپاک ہو گیا, وہ کہاں سے ناپاکی اس میں شامل ہو جاتی ہے. خیر, امام ابونے فرماتے ہیں الٹی آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور اگر امام شاہ فرماتے ہیں الٹی آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, ان کے دلائل بھی موجود ہیں, ان کے دلائل بھی موجود ہیں. امام ابونے فرماتے ہیں حدیث میں موجود ہے, من کا او روفا, جس آدمی کو قے ہو گئی یا تقصیر آ گئی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا. ٹھیک, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی اپنی دلیل بیان کرتے ہیں. اب اتفاق سے میں وضو کر کے چلا تھا نماز پڑھنے کے لیے, چونکہ تازہ تازہ کھانا کھایا تھا, ہوا لگ گئی, الٹی آ گئی, خاص سے میں نے کہا میں تو شافعی مسئلہ پر عمل کروں گا, میرا وضو قائم. یہ ہے وہ خرابی. چنانچہ جتنے باپ کی عظیم شخصیات آئی ہیں ان تمام شخصیات نے کہا سر آپ جب مسئلہ پر عمل کریں گے تو ایک پر عمل کریں گے دوسرے پر نہیں. ہاں کہیں ایسی صورتحال پیش آ جائے گی کہ جہاں اپنے مسئلہ پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہوگا, اس وقت آپ کے علماء فیصلہ کر دیں گے اس مسئلے میں اپنا مسئلہ چھوڑ دیجئے, دوسرے مسئلہ کی اختیار کر لیجئے, وہ بھی حق ہے. اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں, جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ عورت کو چھو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو تمام شوافع علماء کے یہاں پریشانی پیدا ہو گئی حرم شریف میں, کہ جب آپ طواف کرتے ہیں اور حرم نماز پڑھنے گر جاتے ہیں تو لازماً عورتوں کے ساتھ دھکے لگتے ہیں اور عورتوں کے کندھوں سے کندھا مل جاتا ہے, اور کوئی آدمی کتنا ہی بچنے کی کوشش کرے نہیں بچ پاتا ہے. تو وہاں تمام شافعی علماء یہ کہتے ہیں جب حرم کے اندر داخل ہو جاؤ تو حنفی بننے کی نیت کر کے جانا. غرض یہ کہ ایسے مرحلے کو چاہتے ہیں کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے اس مسئلے میں فیصلہ کر دیا گیا کہ صاحب آپ اس مسئلے پر عمل کر لیجئے. لیکن اگر اپنے خود ہی از خود ہی کوئی عمل, میں مثال ایک اور عرض کر دیتا ہوں جب آپ سے یاد آ گئی. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی جگہ پہنچے گا, نہیں سوال یہ ہے کہ آدمی کتنے فاصلے کے لیے چلے گا تو آدمی مسافر ہو جائے گا. امام ابونے فرماتے ہیں 48 میل. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس سے کچھ کم بیان کرتے ہیں, ٹھیک غالباً 9 میل یا کتنا بیان کرتا ہے غالباً. ایک آدمی سے کہا گیا جناب آپ کیا سمجھتے ہیں 48 میل پر آپ مسافر بن جائیں گے یا 9 میل پر؟ کہا گیا سر امام شافعی کا مسئلہ بالکل سچا ہے کہ 9 میل پر مسافر. بہت اچھا, ٹھیک. اب آپ پہنچ گئے وہاں, وہاں پہنچنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد جب آپ 15 دن کی نیت کریں گے تب آپ مقیم بن جائیں گے اور نہ مسافر ہی رہیں گے. امام شاہ فرماتے ہیں اگر آپ نے 3 دن رہنے کی نیت کی تو آپ مقیم ہو جائیں گے, مسافر نہیں رہیں گے. تو وہاں پہنچنے کے بعد یہ کیا کہتا ہے, کہ میں تو حنفی ہوں. امام ابو حنیفہ نے 15 دن تک آپ قصر کر سکتے ہیں. یہ ہیں وہ مسائل جن مسائل کی بنا پر انسان کا نفس کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا. اس پیدا ہونے والی خرابی سے روکنے کے لیے ان فقہاء نے کہا کہ سر جب آپ مسئلہ پر اپنے عمل کریں گے تو ایک ہی پر کرنا, ادھر ادھر نہیں جانا. بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ صاحب ایک آدمی کو کڈنی میں تکلیف ہوگی, اللہ محفوظ رکھے, اب یہ حکیم کے پاس جاتا ہے تو وہ کچھ اور علاج کرتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کچھ اور علاج کرتا ہے. اب اگر کہے گا حکیم صاحب کے وہ جو حلوے ہوتے ہیں وہ میٹھے ہوتے ہیں تو اس لیے حلوے کھاؤں گا ابھی حکیم صاحب کے, اور باقی علاج کروں گا ڈاکٹر صاحب کا, تو صاحب آپ کنفیوز ہو جائیں گے. یا تو ڈاکٹری کا علاج کیجیے اس کا نہیں, اور یا اسی کا علاج کیجیے ان کا نہیں. تو کچھ چیزوں میں اس کا کھائیں گے کچھ چیزوں میں اس کا کھائیں گے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کچھ یہی معاملہ خلاصہ یہ ہے, یہ چاروں فقہا ان فقہا کا بہت بڑا امتیازی کارنامہ ہے امت کے اندر کہ انہوں نے فقہ تیار کر کے دے دیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کو سیدھے فٹ سے عمل کرنا ہے, کوئی تحقیق نہیں کرنی ہے. ایک آدمی کو ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب آپ کو مکھن کھانا چاہیے. اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں, ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے گائے خریدیں پھر ویٹرنری ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ اس کا فیڈ کون کون سا ہونا چاہیے اور گھاس کون سی والی استعمال کرنی چاہیے, وہ گھاس جو ہے وہ نیچرل کھاد سے تیار کرنی ہے یا یوریا کھاد سے, پہلے اس پہ ریسرچ کرنا ہے. اس کے بعد وہ گھاس لا کر گائے کو کھلانا ہے, پھر اس گائے سے دودھ نکالنا ہے, پھر مکھن بنانے والوں سے پوچھنا ہے مکھن کیسے کیسے بنایا جاتا ہے, اس کے بعد وہ سارا پروسیس اپنے یہاں شروع کرنا ہے, اور اس کے بعد جب مکھن تیار ہو جائے گا پھر آپ کھائیں گے. ایک طریقہ تو یہ ہے, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نظر میں کوئی قابل اعتماد مکھن بنانے والی کمپنی ہے اس مکھن بنانے والی کمپنی کو لائیے اور کھائیے. ٹھیک, اسی طرح سے ہم جب دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں ہم کہیں گے نہیں صاحب ہم تو امام کو نہیں مانیں گے, بہت اچھا مت مانیے, لیکن آپ کم سے کم وہی مکھن بنانے کا سارا پروسیس آپ کو کرنا پڑے گا. کیا مطلب اس کا, یعنی آپ کو اتنا قرآن پر عبور ہونا چاہیے جیسے ان اماموں کو تھا, اور آپ کو حدیث پر اتنا عبور ہونا چاہیے تھا جیسے ان اماموں کو تھا, اور آپ کو عقلی اتنا شعور ہونا چاہیے تھا جیسے ان اماموں کو تھا, اور آپ کو سارے عالم پر اتنی نظر ہونی چاہیے جیسے ان اماموں کو تھا. اس کے بعد آپ اجتہاد کریں تو شوق سے کریں, اور آپ کا اجتہاد آپ کو جہاں پہنچائے گا وہ آپ کے لیے لازم ہے. بلکہ اگر کوئی آدمی مقام اجتہاد پر پہنچ چکا ہوگا اس کو تو کسی امام کی تقلید کرنا ناجائز ہے, لیکن ایک آدمی جو ہے وہ خود کچھ بھی نہیں جانتا اور ساتھ میں یہ کہتا میں کسی کو تقلید نہیں کرتا, جناب والا جب آپ یہ کہیں گے تو اس کہنے کے بعد آپ تقلید کر کے ہی زندگی گزار سکیں گے, کر نہیں سکتے, بس ایک امام کی تقلید نہیں کریں گے باقی دسیوں کی کرتے رہیں گے. بہرحال یہ بحث ایک غلط چیز ہے, میں نقطہ یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ ذہنوں میں نہیں آنا چاہیے کیسے اماموں نے کچھ نہیں کر, اماموں نے تو بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے, اگر اماموں نے یہ فقہ تیار نہ کیا ہوتا تو گویا امت کو آج پہلے سارا دین الگ کرنا ہے پھر عمل کرنا ہے. قرآن حدیث کی روشنی میں بیعت, اس سے پہلے میں اس کا عرض کر چکا ہوں, بیعت بیعت کرنے کی اہمیت, اس کی افادیت, اس کے ثمرات, لیکن اس کے ساتھ تو دوسرا پہلو بھی عرض کرنا ضروری ہے, اور شاید میں نے تھوڑا سا اختصار کے ساتھ عرض کیا تھا کہ دیکھیے صاحب کچھ لوگوں نے بیعت کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا اور ان کے اندر بیعت کرنے کی صلاحیت نہیں, بیعت کرنے والے کے لیے جو شرائط اسلام نے طے کی ہیں وہ شرائط ان کے اندر نہیں ہیں, یعنی وہ کوئی چرسی پیر, کوئی ناچنے گانے والا پیر, ان کی بیعتیں کرنا صحیح نہیں, ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ناجائز ہے. ایک ایسے شخص کو آپ اپنا مرشد بنا رہے ہیں جو مرشد بننے کے قابل نہیں ہے, وہ تو خود ہی بیچارہ کسی سے بیعت ہونے کے قابل ہے, اپنا علاج کرانے کے قابل ہے, تو اسے بیعت کرنا. اسی لیے بالکل ابتدا سے حضرت امام شہاب الدین سہروردی سے لے کر کے رسالہ کشیریہ سے لے کر کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور اس کے بعد پھر اگلے تمام بزرگوں میں حتیٰ کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ, جتنی تصوف کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان تمام تصوف کی کتابوں میں بیعت کرنے کی فضیلت, اس کے فائدے, مرشد کے آداب, مرشد کی شرائط اور اس بیعت کرنے کے نتیجہ پیدا ہونے والے خصوصیات, یہ تمام تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. لہذا جب کوئی آدمی کہتا ہے بیعت کوئی چیز نہیں ہے تو یہ لا علمی ہے, جو شخص یہ کہتا ہے کہ بیعت کوئی چیز نہیں اور قرآن و حدیث میں بیعت نہیں ہے یہ لا علمی ہے, یہ صحیح بات نہیں ہے. پچھلے 1200 سال کی تاریخ میں جتنی ہماری عظیم شخصیات ہیں وہ تمام بیعت اس ارشاد کے سلسلوں سے چلی آ رہی ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے صاحب میں مسئلہ کہ اہل حدیث سے وابستہ ہوں. میں نے کہا بہت اچھا, کیا حکم ہے؟ کہنے لگے بیعت بیعت کہیں نہیں آئی ہے. میں نے کہا حضرت سنیے, مسئلہ کہ اہل حدیث کا یہاں بر صغیر میں سب سے بڑا آدمی مانا جاتا ہے میاں نذیر حسین دہلوی, وہ بیعت کرتے تھے 3000 مریدین کے, تو آپ کیا کہتے ہیں بیعت کوئی چیز؟ کہنے لگے صاحب ٹھیک ہے اس نے کیا ہوگا, قرآن حدیث میں کہیں نہیں. میں نے کہا قرآن کریم آیت موجود ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی جب آپ کے پاس کچھ عورتیں آئیں گی بیعت کرنے کے لیے تو آپ ان کو بیعت کر لیجیے. کہنے لگے وہ بیعت جہاد تھی. میں نے کہا عورتوں کو جہاد میں لے جانا کہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا؟ کہنے لگے نہیں وہ تو بیعت خلافت تھی. اگر بیعت خلافت کہا تو خلیفہ حضور تھوڑے تھے, خلیفہ تھے حضور, تو رسول تھے, قرآن میں موجود ہے, حدیثوں میں موجود ہے, اور حدیثیں بہت ساری موجود ہیں. بہرحال اس کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ صاحب بیعت کرنے کے چکر میں کبھی کسی نیم حکیم کے ہاتھ میں نہیں لگنا ہے, وہ بیچارہ وہ خود بھی تباہ ہوگا اور آپ کو بھی تباہ کر دے گا. کیا چہرے کے سوا سارے بدن کا پردہ کر کے عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ جواب یہ ہے, اس سے پہلے میں نے شاید عرض کر دیا تھا کہ دیکھیے صاحب وہ عورت, پچھلا سوال یہ کسی بھائی کا سوال ہے کہ میں, میرا سوال کاسمیٹک کے بارے میں ہے, کاسمیٹک میں بہت سارے آئٹمز ایسے ہوتے ہیں جن میں الکحل ملا ہوا ہوتا ہے. جواب یہ ہے کہ الکحل پر پوری تحقیق ہو گئی, الکحل میں نشہ ضرور ہے مگر وہ ناپاک نہیں ہے, اس لیے سپرے میں اگر الکحل ہے تو وہ الکحل استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جن دوائیوں میں الکحل ملا ہوا ہے ان دوائیوں کو پاک مانا جائے گا, اور اگر وہ دوائی استعمال کرنا ضروری ہے, کوئی آلٹرنیٹو کوئی متبادل دوائی نہیں ہے, تو وہ دوائی بوجہ مجبوری استعمال کرنے کی اجازت ہے. یعنی آج تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ الکحل جو ہے وہ ناپاک ہے, وہ ناپاک ثابت نہیں ہوا, وہ پاک ہی ہے, یہی فیصلہ ہوا ہے. اور اس میں تقریباً 250 علماء تھے جن میں عرب ممالک کے, ایران کے, پاکستان کے اور دوسرے ملکوں کے علماء تھے, وہاں بیٹھ کر کے فیصلہ ہوا کہ الکحل ناپاک نہیں ہے, پاک ہے. ایک عام آدمی جماعت حق یا فرد حق کو کیسے پہچانے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک عام آدمی کیسے معلوم کر لیتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر جو ہے وہ صحیح ہے, اسی سے میں اپنے بچے کا علاج کراؤں گا. جس طرح سے انسان تحقیق کرنے کے بعد, حالات معلوم کرنے کے بعد, یہ جاننے کے بعد, صاحب فلاں ڈاکٹر کے بعد جتنے پیشنٹ جاتے ہیں اکثر پیشنٹ جو ہے وہ مطمئن ہی واپس آتے ہیں, تو اس کے بعد اس کے دل میں بھی اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے دراصل ہمارے ہاں یہ بحث تھی ہی نہیں. اسلام حق مذہب ہے اور اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں حق و ناحق کہیں ہے ہی نہیں. اسلام میں اللہ پر ایمان لانے کا اصول متفق علیہ, کہیں کوئی اختلاف نہیں. نبیوں پر ایمان لانا متفق علیہ, کہیں کوئی اختلاف نہیں. نماز فرض ہے, کہیں کوئی اختلاف نہیں. جتنے وہ جزوی اختلافات ہیں ان جزوی اختلافات سے حق اور باطل کے فیصلے نہیں ہوا کرتے. ایک امام یہ کہتا ہے رفع دین کرو, دوسرا کہتا ہے مت کرو, اس کی بنیاد پر اس کو حق و باطل کا اختلاف کہتے ہی نہیں ہے. ایک امام یہ کہتا ہے کہ صاحب آمین زور سے کرو, دوسرا کہتا ہے آمین آہستہ کرو, یہ حق و باطل کا اختلاف ہے ہی نہیں. وہ بھی نمازی ہے اور یہ بھی نمازی ہے. چنانچہ جو امام یہ کہتا ہے زور سے آمین کرو، ان سے اگر کہا جائے حضرت یہ بتائیے اگر آہستہ آمین کی جائے گی نماز ادا ہو جائے گی، وہ کہیں گے بالکل ادا ہوگی. ان سے اگر پوچھا جائے گا حضرت سرے سے ہی آمین نہیں کریں گے ہم، تب نماز ادا ہو جائے گی، وہ کہیں گے بھی ادا ہوگی. دراصل جن اختلافات کو ہم بنیاد بناتے ہیں حق اور باطل کی، وہ حق اور باطل کی بنیادیں ہیں ہی نہیں. حق اور باطل کی بنیادیں جو ہیں وہ دراصل وہ چیزیں ہیں جن کی بنا پر کسی جماعت کے بارے میں یہ طے کرنا ہے کہ یہ اسلام میں ہے یا نکل گیا. جیسے مرزائی، وہاں ہے حق و باطل کا مسئلہ، تو وہاں امت فیصلہ کر چکی ہوتی ہے. بہرحال جزوی اختلافات کی بنیاد پر حق و باطل کے فیصلے نہیں ہوا کرتے ہیں. اس سلسلے میں ایک حدیث کا حوالہ عام طور پر دیا جاتا ہے اور اسے غلط معنی میں نکالے جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور صرف ایک فرقہ ایسا ہے جو جنت میں جائے گا. یہ وہ والا طبقہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اس پر ایک جواب اٹھتی ہے وہ صرف ہم ہیں اور کوئی نہیں. دوسرا اٹھے گا جواب وہ صرف ہم ہیں اور کوئی نہیں. تیسرا اٹھے گا وہ کہیں گے صرف ہم ہیں اور کوئی نہیں. تو جواب اس کا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت تمام اس میں شامل ہیں. اس اہل سنت والجماعت میں اگر ذیلی جماعتیں بن گئی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، کوئی کسی کو نکال نہیں سکتا. کیا کسی چیز پر اجماع کی سند حدیث کی طرح محفوظ ہوتی ہے؟ جواب ہے بالکل محفوظ ہوتی ہے. لیکن اجماع ایسی چیز نہیں ہے جو سند حدیثوں کی ہوتی ہے اسی طرح سے اس کی ہوتی. جب اجماع ہو جاتا ہے تو اجماع ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں تمام امت اس پر متفق ہو گئی اور کوئی اختلاف کرنے والا نہیں رہا، اور اس کے بعد اگلے دور میں کوئی اس سے اختلاف کرنے والا نہیں ہوتا. اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی کیلنڈر شروع نہیں کیا، نہ اس وقت اس کی ضرورت پیش آئی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا، اسلامی کیلنڈر شروع نہیں ہوا، نہ اس کی ضرورت پیش آئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا ہے، اسلامی کیلنڈر نہیں بنا. یہاں تک کہ جب حضرت عمر بن خطاب کے خطوط روانہ ہوتے تھے فوجی کمانڈروں کے نام، گورنروں کے نام، اور آپ کو اندازہ ہوگا، اندازہ کا جتنا بڑا اس وقت کا ہندوستان ہے، اتنے بڑے بڑے 8 صوبے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مملکت میں، یعنی آدھی دنیا سے زیادہ حضرت عمر بن خطاب کے کنٹرول میں تھا. امریکہ تو دریافت ہی نہیں ہوا تھا، آسٹریلیا کا کہیں وجود ہی نہیں تھا، زمین ہوگی افراد بات ہی نہیں. لے دے کر بچا ہوا تھا چائنا اور ہندوستان اور روم کے کچھ علاقے اور سینٹرل ایشیا. تو آدھا سینٹرل ایشیا حضرت عمر کے قبضے میں تھا، یعنی یہاں افغانستان سے لے کر کے مراکش تک ساری مملکت ایک تھی اور حکمران تنہا ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اتنی بڑی مملکت، بہرحال یعنی جتنا بڑا بر صغیر ہے، اتنے بڑے بڑے صوبے اگر تیار کیے جائیں گے تو تقریباً 5 صوبے بنتے تھے حضرت عمر بن خطاب کے. اب جب حضرت عمر بن خطاب کے خطوط روانہ ہوتے تھے پورے ملک میں اور اس میں گورنروں کو، فوجی سربراہان کو اور دوسرے افراد کو، تو جسے آیا نے سلطنت کو اس میں آپ تاریخ لکھتے تھے، تو ادھر سے سفر مہینوں کا سفر ہوتا تھا، تو وہاں کبھی کنفیوژن ہوتا تھا جس نے 5 ربیع الاول لکھا ہے، یہ اس سال کا 5 ربیع الاول ہے یا پچھلے سال کا ہے، تو پریشانی ہوتی تھی. تو خطوط آنے لگے، حضرت آپ اپنا کوئی سن مقرر کر دیجئے، ایرانی قوم کے پاس اپنا سن ہے، رومی قوم کے پاس اپنا سن ہے. حضرت عمر بن خطاب نے میٹنگ بلائی اور جنرل اجلاس ہوا، اور اس بڑے اجلاس میں تمام صحابہ اپنے اپنے رائے دی، یہاں تک فیصلہ ہو گیا کہ ہم اسلامی کیلنڈر شروع کرتے ہیں اور ہجرت سے اس کا آغاز کرتے ہیں. تو ہجری کیلنڈر کا آغاز ہو گیا، تمام صحابہ نے اتفاق کیا. اس کے بعد اسلامی تاریخ میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ صاحب یہ حضور نے نہیں، حضور نے چونکہ نہیں کیا لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے. صحابہ کا اجماع ہو گیا، بعد میں ساری امت اس کو مانتی آئی ہے. تو جب کسی چیز پر امت کا اجماع ہو جاتا ہے اس وقت اس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں پایا جاتا، اور اگر انکار کرنے والا ہوتا ہے ایک آدھ فرد ہوتا ہے، ایک آدھ فرد کے انکار کرنے سے اجماع پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اجماع کی ساری بحث دراصل اصول فقہ میں آتی ہے اور وہیں یہ بات تفصیل کے ساتھ سمجھایا جا سکتی ہے. ایک صاحب نے سوال بھیجا تھا، مہربانی کر کے بتائیے سنت کی اہمیت فرض کے برابر ہے یا نہیں؟ میں نے سعودیہ میں بہت سارا وقت گزارا ہے، وہاں میں نے سنتوں کا اہتمام نہیں دیکھا. جواب عرض یہ ہے کہ سعودیہ ہی نہیں، تقریباً سارے عالم کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سنتوں کا اہتمام امت ترک کرتی جا رہی ہے، بلکہ زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں سنت کی کوئی اہمیت نہیں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب مجددی، یہ بھوپال میں تھے، بہت زبردست صاحب علم تھے، صاحب کشف تھے اور بہت ہی زیادہ موحد قسم کے انسان تھے، بھوپال میں رہا کرتے تھے. ان کے پاس ایک نواب صاحب گئے، تو مولانا یعقوب صاحب مجددی نے ان سے کہا نواب صاحب آپ اتنے، اللہ نے کتنی خوبصورتی آپ کو عطا کی ہے، اگر آپ داڑھی رکھتے تو اور زیادہ خوبصورتی ہوتی. تو نواب صاحب نے کہا جناب یہ سنتی تو ہے. انہوں نے کہا استغفراللہ، آپ تو اسلام سے خارج ہو گئے. انہوں نے کہا جی کیوں، داڑھی نہ رکھنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، داڑھی نہ رکھنے سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یہ جو آپ نے توہین کا انداز اختیار کیا ہے اس نے آپ کو اسلام سے خارج کر دیا. تو مسلمان بڑی بے تکلف ہے، سنتی تو ہے، کوئی ضروری تو نہیں. عربوں میں بھی ہم نے دیکھا سننا ولا حرج، حق سے کہہ دیتے ہیں وہ سننا ولا حرج، یعنی سنتی ہے چھوڑو کوئی پرواہ نہیں. لیکن میں عرض کر دیتا ہوں ترک سنت کے نتیجے میں فرائض فوراً متاثر ہو جاتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، اسلامی تہذیب جن اجزاء سے وجود پذیر ہوتی ہے وہ صرف سنت ہے، فرضوں سے نہیں. جب ہم یہ کہیں گے اسلامی تہذیب کن اجزاء پر کھڑی ہو جائے گی تو صرف سنت پر کھڑی ہو جاتی ہے، فرضوں پر کھڑی نہیں ہوتی. تہذیب دراصل تشخص کا نام ہے، جس کے تہذیب دراصل یونیفارم ہے، جسے انسان دوسری قوم سے ممتاز ہو جاتا ہے اپنی زبان میں، اپنے طرز عمل میں، اپنے لباس میں، اپنی شکل و صورت میں، وہ تمام سنت ہے. اور یہ دراصل ایمان کی کمزوری ہے اور بے دینی کا پھیلاؤ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک رسم کے ٹوٹنے پر ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے اور سنتوں کو روندا جاتا ہے، پھر کہتا ہے سنتی تو ہے. یعنی صحابہ کا مزاج یہ تھا، وہ صحابی نے بیان کیا تھا جب ایران میں کھانا کھا رہے تھے ایک بہت بڑے دربار میں، تو انہوں نے جب دسترخوان سے نیچے گرا لقمہ اٹھا کر کے کھایا تھا، کسی نے کہا تھا جی یہ اچھا نہیں لگتا، یہ لوگ برا سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا اترکت سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کے لیے میں اپنے نبی کی سنت تھوڑے چھوڑوں گا. یہ مزاج تھا. تو ہر جگہ کہ سنت کی بے انتہا زیادہ اہمیت ہے، اور اسی لیے حدیث کی کتابوں میں مستقل باب آتا ہے، باب الاعتصام بالسنۃ، سنتوں کو مضبوط پکڑنے کا بیان. سنتوں کے نتیجے میں فرائض پختہ ہو جاتے ہیں. چنانچہ اگر آپ سنتوں کو، اگر آپ فرضوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو سنتوں کا اہتمام کریں، فرض چھوٹیں گے نہیں. اور آپ سنتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو مستحبات کا اہتمام کریں، سنت نہیں چھوٹیں گی. اور اگر آپ مستحبات کا بھی اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو مباحات سے بھی بچنے کی کوشش کیجئے، تو مستحبات خود ہی بچ جائیں گے. یہ ہے ترتیب. بارہ، سنتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کے بعد پھر ایک تو ہے آدمی روٹین بنائے سنتوں کو چھوڑ دینے کا، یہ انسان مجرم ہے. اور دوسرا ہے احیاناً کبھی سنت چھوٹ گئی، اس انسان کو مجرم نہیں کہا جاتا. احیاناً باہری جسے آپ کہیں گے، ایسی صورت حال پیش آ گئی کہ ہم سنت ادا نہیں کر پا رہے ہیں، مثلاً سفر میں ہیں، سفر میں ظہر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، سنت بھی ہم نے چھوڑ دی، نہیں پڑھی ہم نے سنت، کوئی جرم نہیں. لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں ہے، اب پھر کہیں گے صاحب ظہر سے پہلے سنت ہی تو ہے، ضروری تو نہیں ہے. ظہر کے بعد سنت ہی تو ہے، ضروری تو نہیں ہے. تو پہلی بھی سنتیں ختم کر دی، بعد میں سنتیں ختم کر. اس کا سوال پیدا ہوتا ہے یہ بتائیے وہ کون سا دوسرا بہت زیادہ ضروری کام آپ کو روزانہ پیش آتا ہے کہ نہ ظہر کی پہلی سنتیں آپ پڑھنے کے لیے تیار ہیں اور نہ بعض ساری سنتیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں. ایک کہتا ہے جی ہسپتال میں میرا پیشنٹ ہے، اس کی وجہ سے میں جا رہا ہوں. کہا ہاں آؤ، ضرور جائیں، آج چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں. اس کی مثال خود حضور کے ہاں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس وفد آیا، آپ نے ظہر کے بعد سنتیں نہیں پڑھی، اثر تک مشغول رہے. تو وقتی طور پر احیانا اتفاقاً کبھی ایسا ہو جائے تو دوسری بات ہے، لیکن مسلمان مل کر کے اجتماعی طور پر فیصلہ کریں اس سنت کو میں ختم کر رہا ہوں، ہم ختم کریں گے، زندہ نہیں ہونے دیں گے، یہ تو موت ہے امت کے لیے. اور وہ حدیث یاد کرنی چاہیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت کو اس وقت مضبوط پکڑ لے جس وقت لوگ اس سنت کو ختم کر رہے ہوں تو اس کو سب شہیدوں کا ثواب ملے گا. من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جو میری سنت کو مضبوط پکڑے گا جبکہ میری امت بگاڑ کی طرف دوڑ رہی ہوگی. سب ایک آدمی بال یوں لگتا ہے وہ جیسے وہ انتہائی فاسق اور فاجر لوگوں کے بال ہوتے ہیں، ٹھیک. دوسرا آدمی کہتا ہے اس ایسے وقت میں جبکہ فیشنی بال شروع ہو رہے ہیں میں مصنوع بال رکھوں گا اور سنت کو زندہ کروں گا، اور لوگ تانے بھی دے رہے ہیں اسے، برا برا بھی کہتے ہیں، مگر وہ تانا سہ رہا ہے لیکن اس اپنے سنت کو چھوڑا. یہ ہے وہ جو ایسے وقت میں سنت کو مضبوط پکڑ کر کے رکھے کہ جب باقی تمام لوگ سنتوں کی توہین کر رہے ہوں. فلاح و اجرمیت شہید، جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے کیا اس کے ساتھ پھر رہنا ضروری ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں صاحب یہ تو پیر اور مرشد کا معاملہ ہے، اور مرشد و مرید کا معاملہ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی ڈاکٹر سے کہا جی میں بیمار ہوں آپ میرا علاج کریں، اس کے بعد ڈاکٹر جو بتائے گا، اگر ڈاکٹر نے کہا آپ کو ایڈمٹ ہونا ہے تو وہی کرنا پڑے گا، اور اگر ڈاکٹر نے کہا آپ اپنے گھر میں رہتے رہیے دوائی لیتے رہیے وہ بھی کرنا ہوگا، اور اگر ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں صاحب آپ کو انٹینسو کیئر میں آنا پڑے گا تو وہی کرنا پڑے گا. تو اسی طرح سے جب مرشد یہ کہے گا کہ صاحب آپ کو کچھ دنوں، کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کی حالت ایسی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے پاس بیٹھ کر کے وہ کیچے پیدا نہیں کر پاتا، اس وقت مرشد کہتا ہے تم کو کچھ وقت میرے پاس گزارنا پڑے گا. سائنسدان کے ساتھ رہنے پر ہی آدمی سائنسدان بنتا ہے، لائبریری میں بیٹھ کر سائنس پڑھے گا تو سائنسدان نہیں بنتا، سائنسی مزاج پیدا. تو اس طرح سے کبھی مرشد کی مصاحبت کا فائدہ ہوتا ہے. اور اس میں ایک لمبی بحث ہے اور اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے. شراب کی حرمت قرآن میں واضح ہے، تو الکحل کیسے پاک ہے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. یہ ہے گویا ذہنی سطح بلند جب ہو جاتی ہے تو سوال ٹھیک پیدا ہو جاتا ہے. جہاں جو پہلی بات یہ ہے کہ الکحل جن چیزوں سے نکالا جا رہا ہے وہ چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے پاک ہیں. اس کے بعد پھر الکحل جس فارم میں آ جاتا ہے اس فارم میں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں نجاست کے اجزاء کتنے اور نشے کے اجزاء کتنے ہیں. تو نسات سے نجاست کی اجزاء جو پوری تحقیق کی گئی ہے اور جس پروسیس سے وہ بنایا جاتا ہے ایتھائل الکوہل اور میتھائل الکوہل اور اس تمام پروسیس کو دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ نسات نجاست کے وہ اجزاء جو شراب کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں وہ اجزاء اس کے اندر پیدا نہیں ہوتے ہیں, اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا. اور اس میں دو یا تین سائنسدان بلائے گئے تھے جنہوں نے تحقیق کر کے بتایا تھا کہ صاحب شراب میں جو ناپاکی کے اجزاء ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہے, اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا تھا. یہ بالکل ایسا ہی مہمان ہے, براؤن شوگر میں نشہ ہے یا نہیں کہ یقیناً شراب سے زیادہ ہے, کہ میں نے سنا ہے شراب سے زیادہ ہے, سنا ہے ظاہر ہے تجربہ تو نہیں بتا سکتا, میں نے دیکھا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بات اچھا ہے براؤن شوگر جو ہے یہ پاک ہے یا ناپاک ہے, کہ سب ناپاک تو نہیں. اگر خدا نخواستہ کسی کی جیب میں ہوگی اور اسے نماز پڑھی کسی کو ہاتھ میں لگ گئی ہے اور تو کیا ہم کہیں گے یہ ناپاک ہے؟ کہہ لگے نہیں ناپاک نہیں کہہ سکتے. تو باوجود ہے کہ نشہ ہے مگر ناپاک نہیں, بس اسی طرح سے الکوہل میں نشہ ہے لیکن ناپاک نہیں, یہی فیصلہ ہوا ہے ان بڑوں کے یہاں اور کچھ سائنسی تحقیقات کی بنیاد پر. سائنس میرا سبجیکٹ بھی نہیں ہے اس لیے میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اس پر ڈسکس بھی نہیں کر سکوں گا. کیا بڑی عمر کا مسلمان چھوٹی عمر کی لڑکی کو نکاح کر لے تو اس کے شریعت کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں, پہلی بات یہ ہے کہ لڑکی چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا اسلام میں ممنوع ہرگز نہیں ہے اور نہ یہ کوئی قابل اعتراض چیز ہے. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے صاحب باقی تو سارا ٹھیک ہے مگر مجھے ایک چیز پر بڑا اشکال ہے. کیا؟ کہنے لگے صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کیوں کہ وہ بڑی چھوٹی عمر کی ہے. میں نے کہا وہ تو بعد میں فیصلہ کریں گے. خیر میں آپ کو ایک بات عرض کر دیتا ہوں, مسٹر محمد علی جناح کی عمر 44 سال کی تھی اور جس لڑکی کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا تھا اس کی عمر 16 سال کی تھی. کیا خیال ہے آپ کا؟ کہنے لگے صاحب میں تو نہیں سنا, میں تو معلومات کہوں گا. میں نے کہا کر لیجیے معلومات. اس کے اور آگے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کا نام ہے کلثوم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً باپ کی عمر کے ہیں حضرت عمر بن خطاب, تقریباً باپ کی عمر کے ہیں حضرت عمر بن خطاب. اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے کی عمر کے ہیں تقریباً, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا, اب ان کی بیٹی ہوئی, اس کا نام کلثوم, اس کلثوم کا نکاح حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ہوا. اب اگر یہ قابل اعتراض چیز ہے تو سب سے پہلے تو حضرت ام کلثوم کا اعتراض ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد اعتراض ابا جان نے حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا, اور اعتراض ہو جائے تو اس وقت کے صحابہ کو, مگر ان کو کوئی اعتراض نہیں پیش آیا, اس لیے یہ اعتراض شرم تو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جس طرح سے انسان نکاح کے معاملے میں دوسرے دسیوں پہلوؤں کو دیکھتا ہے اس طرح پہلوؤں کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ صاحب یہ نکاح اگر کر دیں گے ہم تو اس بیوی کے تمام حقوق پورے ہو بھی پائیں گے یا نہیں. ایسا تو نہیں کہ شوہر جائے وہ چند دنوں کے بعد وفات پا جائے, اور ہمارے معاشرے میں یوں بھی بیواؤں کو پوچھنے والا نہیں ہے, یہ چھوٹی بچی ابھی چند سال کے بعد جب بیوہ ہو جائے گی تو اس کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا, تو اس وقت ان تمام پہلوؤں کو سوچنا ضروری ہے. اب اگر باپ والدین کہتے ہیں کہ جی رشتہ بہت اچھا تھا مگر عمر کا بہت بڑا گیپ ہے اسے ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو والدین کو یہ کہنے کا حق ہے. اور اگر والدین کہتے ہیں اس کے باوجود ہم یہ رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں, تو ظاہر ہے لڑکی کے مستقبل کی بہتری اور نابہتری سوچنا سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے. تو شرعاً تو یہ جائز ہے, شرعاً تو یہ جائز ہے, اور مسئلہ کے خلاف اگر لوگوں کو لگ رہا ہو تو انکار کر سکتے ہیں. جن کو غسل کی ضرورت ہو وہ وضو کر کے غسل کریں اور پھر صرف غسل اور پھر غسل بھی جو ہے, بعض کہتے ہیں کہ وضو کر کے غسل کر کے پھر کپڑے لگا کر وضو کرنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان کے جسم میں کہیں ناپاکی لگے اس ناپاکی کو صاف کیجیے, اس کے بعد پھر پورا وضو کر لیجیے, اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی ڈالیے, اور پانی ڈالنے کے بعد اب دوبارہ وضو نہیں کرنا ہے, اور اب دوبارہ وضو کرنے کو بدعت لکھا ہے حدیث میں. لیکن ایک آدمی اگر وضو کرے گا تو اس کو اجازت ہے, اور ایک شخص کو وضو کرنا ضروری ہے. کون سا آدمی؟ کبھی کبھی غسل کا پانی ڈالتے ڈالتے انسان کو پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں, اس وقت کے ساتھ آپ کو دوبارہ پھر وضو کرنا پڑے گا. اور کبھی انسان کپڑا پہنتے پہنتے پیشاب کا قطرہ نکل گیا, اور کبھی قطرہ نکلتا نہیں مگر وہم ہو جاتا ہے, تو ایسا آدمی کہتا ہے جی غسل تو میرا ہو گیا, مجھے وضو نہیں کرنا تھا مگر یہ جو مجھے وہم ہو گیا ہے اس وہم کی بنا پر میں نماز پڑھوں گا, مجھے بار بار رہے گا شاید میرا وضو ٹوٹ چکا ہے کیونکہ وضو کے بعد مجھے پیشاب کا غسل کے بعد مجھے پیشاب کا قطرہ نکلا. تو ایسے آدمی کو غسل کے بعد وضو کر لینا چاہیے, اور یہ آدمی جب وضو کے بعد غسل کے بعد وضو کرے گا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہماری مسجد میں فتنہ اٹھا ہے عمر رسیدہ لوگ مغرب بعد مغرب تسبیح پڑھنے پر زور دیتے ہیں, امام صاحب فضائل اعمال پڑھنے پر لڑائی نوبت تک پہنچ گئی. جواب اس کا یہ ہے امام صاحب یہ جو فضائل اعمال پڑھنے کی بات آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط کہتے ہیں. فضائل اعمال اس وقت پڑھی جانی چاہیے, فضائل اعمال اس وقت پڑھی جانی چاہیے جب لوگوں کی عبادات میں کوئی حرج نہ ہو, لوگوں کے معاملات میں کوئی حرج نہ ہو, لوگوں کی سنتوں میں کوئی حرج نہ ہو. اس لیے امام صاحب کا یہ اصرار کرنا نہیں صاحب فرضوں کے بعد میں پہلے تسبیح فضائل اعمال پڑھوں گا یا سنت کے بعد فضائل اعمال پڑھوں گا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب نہیں تسبیح ہم پڑھیں گے. تسبیح پڑھنے کا حق مقدم ہے فضائل اعمال سنانے کے مقابلے میں. اور اصل فیصلہ اس کا دراصل جہاں یہ امام صاحب ہے وہاں جو تبلیغ کے جو اس حلقے کے ذمہ دار ہوں گے ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ صاحب یہ فضائل اعمال پڑھنے کا اصرار صحیح بھی ہے یا نہیں. میں تو اپنی رائے یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو فضائل اعمال کا اصرار نہیں کرنا چاہیے, ان کو تسبیحات پڑھنے کا اگر اصرار ہے تو وہی پڑھنے چاہیے. ناموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ بھاری ہوتے ہیں, اللہ کرم بتا دیں. جناب حضور والا عرض یہ ہے کہ نام ہرگز ہرگز کوئی بھاری نہیں ہوتا. اور یہ جو تصور پھیلا ہوا ہے کہ صاحب بچہ بیمار ہو گیا تو ایک آدمی کھٹ سے کہتا ہے مجھے ناؤ گوب گومت بہت بھائی سناؤ, یہ کوئی اسلامی حقیقت نہیں ہے. اور جو آدمی یہ کہتا ہے وہ بھی پوری طرح جانتا نہیں ہے. میں ایسے کئی آدمیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کھٹ سے کہہ دیا صاحب نام بھاری ہے. میں نے ان سے ملاقات کی, میں نے کہا حضرت مجھے سمجھا یہ بھاری کیا چیز ہے, اس میں کتنا وزن کہیں ہے یا کون سا پہلو ہے جو بھاری لگ رہا ہے آپ کو, مجھے دکھائے کیسے ہے وہ بھاری. یہ قرآن میں کہیں حدیث میں ہے, کسی بزرگ نے کہا یہ نام جو ہے یہ بھاری ہے یہ جو ہلکا ہے. چنانچہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں, اس کا نام ایک شخص کو جانتا ہوں, آپ بھی اسے جانتے ہیں. اس کا نام پہلے شمس الدین رکھا گیا اور وہ بیمار ہو گیا. بیماری تو آئے گی, بیماری تو فطرت ہے. بارہ بچہ بیمار ہو گیا, ایک پیر صاحب آئے, انہوں نے کہا اس کا نام بڑا بھاری ہے سر, شمس الدین ختم کر دو. سبحان اللہ, شمس الدین تو عظیم شان شخصیات کے لوگوں کے نام, عظیم شخصیات کے نام رہے ہیں شمس الدین, ترجمہ بھی اتنا عمدہ ہے. لیکن اس نے کھڑ سے کہہ دیا سب نام بھاری ہے, چنانچہ اس کے گھر والوں نے نام بدل دیا, اور نام بدلنے کے بعد اس کا نام نذیر احمد رکھا گیا. غرض یہ کہ یہ ناموں کا بھاری ہونا کہیں اسلام میں نہیں ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے اسلامی معلومات نہیں ہیں. آپ ایک بات یہ کہیں گے کیا کہ صاحب یہ بات میں کر دے رہا ہوں, بہت اچھا, آپ یہ میڈیکل سے کہہ رہے ہیں یا شریعت سے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں صاحب میں تو آپ کو میڈیکل بتا رہا ہوں. بہت اچھا. دوسرا آدمی ایک بات کہتا ہے کہ صاحب یہ کس نے قسم, یہ تو شریعت بتا رہا ہوں. بہت اچھا, تو ہمیں سورس معلوم ہو گیا یہ کہاں سے بول رہے ہیں. اس آدمی سے یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ تو نام بھاری ہونے کی فلسفہ بتا دیجیے کہاں سے, یہ طب ہے, یہ حکمت ہے, یہ تجربہ ہے, یہ شریعت ہے, یہ کیا چیز ہے؟ کہتا ہے یہ سین وسیل علم, سین وسیل علم ہے, کوئی معلوم ہے اس ایسا نام بھاری نہیں. البتہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نام ایسے رکھیے جو بامانہ ہوں, نمبر ایک, ایسے نام رکھیے جس سے اس بچے کے مسلمان ہونے کی پہچان ظاہر ہو جائے. ایسا نام مت رکھیے جسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ صاحب یہ مسلمان ہے یا, مثلا ایک بچے کا نام رکھا گیا راجا, کیسے پتا چلے گا یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ ایک بچے کا نام رکھا گیا رانی, کیسے پتا چلے گا یہ مسلمان ہے؟ ایک بچے کا نام رکھا گیا مسکان, کیسے پتا چلے گا یہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے؟ سب ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے وہ نام رکھتے ہوئے جو ہماری عظیم شخصیات کے نام ہیں. فاطمہ, عائشہ, خدیجہ, یہ ہماری مقدس شخصیات کے نام. میں اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں اور آپ لوگ بھی اسے جانتے ہیں, یوسف صاحب, یوسف جمیل, ان کی بچی پیدا ہوئی تو میں نے پوچھا کیا نام رکھنا ہے, کہنے لگا میرا جی چاہتا ہے میں نام رکھوں گا فاطمۃ الزہرا. میں نے کہا سبحان اللہ, شوق سے. تو غرض ہے کہ یہ جو تصور پیدا ہو گیا نیا نام, اس نئے نام میں بعد میں کچھ ایسے نام, ایک صاحب نے اپنی بچی کا نام رکھا مہوش, یہ تو ہندوؤں کا نام ہے, کیسے پتا جائے؟ تو نام ایسا ہونا چاہیے جس سے پہلے پہلے میں پتا چل جائے یہ مسلمان ہے, کیونکہ مسلمان ہی یہ نام رکھتا ہے. اس کی مثال میں ذرا عرض کر دیتا ہوں, داؤد اور ڈیوڈ دونوں ایک ہی ہیں, لیکن اگر آپ نے بچے کا نام ڈیوڈ رکھیں گے تو ہر سننے والا کہے گا یہ عیسائی ہوگا, اور کسی بچے کا نام اگر آپ نے داؤد رکھا تو ہر کہنے والا کہے گا مسلمان ہوگا. آپ نام رکھیں گے اپنے بچے کا قمر, اسلامی نام ہے, اور اگر آپ نے نام رکھا چندر تو چندر بھی تو چاندر کا ترجمہ بھی قمر ہی ہے, چندر مانے چاند, قمر مانے بھی چاند, لیکن جو ہی چندر آپ نام رکھیں گے ہر آپ نے سوچے گا یہ ہندو ہوگا. تو نام در حقیقت آپ کا تعارف ہے, آپ کے مسلمان ہونے کا تعارف, آپ کے مرد ہونے کا تعارف, آپ کی عورت ہونے کا تعارف. تو اس لیے یہ نام ایسا ہونا چاہیے جس سے تعارف پورا ہو جائے اور مسلمان ہونے کا تعارف بن جائے. بس یہی چند شرطیں اسلام میں. حضرت نبی علیہ السلام غلط نام کو بدل دیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے پیدا ہوئے. حضرت علی کا اپنا ایک خاص مزاج تھا, انہوں نے بڑے شوق سے صاحبزادے کا نام رکھا حرب, حرب کے معنی جنگ. تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا نام رکھا؟ اس کا نام رکھیں گے حسن, حسن میں بہت اچھا. اور پھر دوسرا بچہ پیدا ہوا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزاج تھا وہی, انہوں نے کہا اب اس کا نام رکھوں گا حرب. تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی دوسرا نام رکھا حسین, بہت اچھا مگر اس سے چھوٹا, حسین کے بارے بہت اچھا مگر اس سے چھوٹا عمر میں. پھر تیسرا بچہ پیدا ہوا, آپ حضرت ممکن ہے کہیں مطالعہ کریں گے تو وہاں لفظ آئے گا, اس کو میں تصحیح کر دیتا ہوں. تیسرا بچہ پیدا ہوا, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا نام رکھوں گا ضرور حرب. تو نبی علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اس کا نام ہے محسن. کتاب میں عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں محسن, وہ محسن نہیں ہے, وہ محسن ہے, محسن بھی صحیح ہے. محسن بھی صحیح ہے اور محسن بھی صحیح ہے, مگر محسن کا مفہوم کچھ اور ہے اور محسن کا مفہوم کچھ اور ہے, دونوں میں فرق ہے. تو مانا آپ علیہ السلام کا نام رکھا گیا, رکھا محسن. یہ محسن بچپن میں وفات پا گئے تھے, اس لیے حسن حسین تو مشہور ہو گئے مگر محسن مشہور نہ ہو سکے. اس طرح سے نبی علیہ السلام ناموں کو بدل دیتے تھے. ایک شخص آیا, حضور نے فرمایا کیا نام ہے, اس نے کہا صاحب. صاحب مانے ڈیفیکلٹ, صاحب مشکل. حضور نے فرمایا بھائی تم نام رکھو سہل, سہل مانے آسان. تو سعد ابن سعد مشکل, جو سعد کا بیٹا ہے. حضور نے فرمایا آسان, جو سعد کا بیٹا ہے. تو سعد ابن سہل سعد کو کر دیا سہل ابن سعد, اس طرح سے نام. اور ایک شخص اس کا نام پوچھا گیا, پوچھا کیا نام ہے, انہوں نے کہا عبد الشمس. حضور نے فرمایا عبد الشمس نہیں عبداللہ. تو غرض اس طرح کے نام ہو تو بدل دینے چاہیے. اور باقی یہ کہنا کہ صاحب نام بہت اچھا ہے, ایک بچے کا نام رکھا گیا تھا بشیر, کوئی پیر صاحب آئے کہہ گیا شمس گم گم. سب اللہ, وہ نام جو قرآن میں جو اللہ کے نبی کا نام ہے وہ کیسے تو بھاری ہو گیا, کہنے لگا یہ گز ٹھیک ٹھیک. اس کے بعد بچہ بھی بیمار ہونے لگا. اب گھر والوں نے کہا چاہے دویم ناؤ یو سچ ماؤ سیدھا سو گوبھی گو. یہ اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.